صبحوں میری رحمتوں سے بھری، صبحوں میری رحمتوں سے بھری، کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر کتاب میں درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس درود پاک لکھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى آله واصحابه وبارك وسلم. مدینہ کے ناظرین، آئیے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا بالله صدق الله العلي العظيم. اللہ تبارک و تعالی نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے. ایمان والوں کی جانچ ہوا کرتی ہے، اور یوں کہہ لیجئے مدنی چینل کے ناظرین کہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے، یا ان کے گناہوں کی معافی کے لیے، یا ان کو کسی خاص مقام تک پہنچانے کے لیے ان کی آزمائش کی جاتی ہے. اور بندہ مومن کو اگر دنیا کے اندر ہی اس کے کسی برے عمل کی جزا جو دنیا میں ہی اگر مل جائے تو یہ بھی بندہ مومن کی حق میں ایک بہتری والی بات ہی ہے. جانچ ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، کبھی بھوک کے ذریعے سے ہوتی ہے، کبھی نعمتوں کی کمی کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور کبھی کسی کے انتقال کی وجہ سے بھی انسان کی آزمائش ہوتی ہے. ماں باپ کی آزمائش ہو جاتی ہے بچے کے انتقال ہونے سے. اور اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر کرنے والے ہیں. آزمائش ہو، مصیبت ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، تنگی ہو، جیسے بھی حالات ہوں، ان میں جو صبر سے کام لیتے ہیں ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے. اور یہ بشارت اور خوشخبری خالق کائنات جل وعلا کی ذات دے رہی ہے. وہ کون ہے؟ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آزمائشوں سے بچائے, اور آزمائش کے آنے پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور مدنی چینل کے ناظرین, خوشخبری ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو مصیبت کے آنے پر واویلا کرنے کی بجائے اپنا رجوع اللہ بڑھانے والے ہیں, جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضری کا جو ہے وہ شرف پانے والے ہیں, وہ لوگ بھی بڑی عزت اور شان والے ہیں. اللہ کریم ہمارے حال پہ بھی رحمت فرمائے. آج کے سلسلے کا جو ہم نے پرٹیکولر موضوع رکھا ہے وہ ہے حق کی راہ میں پتھر کھائے. امیر اہل سنت کے ایک شعر سے ہم نے اس موضوع کو عنوان کو لیا ہے, حق کی راہ میں پتھر کھائے خون سے نہائے طائف میں. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس حق کی راہ میں کس طریقے سے تکلیفیں دی گئی ہیں, کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایزا دی گئی, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر آپ کی اولاد مبارکہ پر بھی ظلم کر کے گویا کہ آپ کو تکلیف دی گئی, بلکہ یقیناً آپ کو تکلیف دی گئی, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی کا صدقہ اللہ کریم ہمیں بھی عطا فرمائے. حضور ثابت قدم رہے, اور ایسے ثابت قدم رہے کہ وہ جو ظلم کرنے والے تھے, وہ جو تکلیفیں دینے والے تھے, وہ جو اپنی زبان کے نشتر اور تیر چلانے والے تھے, وہ سب گردنیں جھکائے فتح مکہ کے دن کھڑے تھے, اور قربان جاؤں اس کریم آقا پر جنہوں نے فرمایا لا تسریب علیکم الیوم, عام معافی کا اعلان کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے. اور کیا ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کا جو یہ عفو بالخصوص فتح مکہ کے دن ظاہر ہوا, یہ اپنی مثال آپ ہے. اور کچھ جو ہے وہ موزی طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اور جو امان اس دن بھی نہیں ملی تھی, یہ بھی ہے. حضور نے امان دی بھی ہے اور امان نہیں بھی دی, تو جن کو امان دینی تھی ان کو پیارے آقا نے امان دی ہے, اور جو امان کے مستحق اور لائق نہیں تھے ان کو امان نہیں دی گئی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حال پر رحمت فرمائے. آج انشاءاللہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی مبارک زندگی کے اندر جن تکالیف سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسے یوں کہیں کہ وہ مواقع آئے, کچھ ان کا بھی بیان کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ پر غور کریں گے کہ ہمارے اوپر آنے والی تکالیف یا ہمارے اوپر آنے والی مصیبتیں یہ کس کیٹیگری کی ہیں, یہ کس درجے کی ہیں, اور ہمارے انداز اور ہمارے طریقے کیا ہوتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیارا انداز کیا تھا, یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے, اس کو ہم انشاءاللہ آج لیں گے. چاہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ ہو, چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کی زمین تنگ کر دینا ہو. یہاں پر ایک اور بھی انشاءاللہ ایک سبق آج ہمیں سیکھنے کو ملے گا کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. یہ بھی انشاءاللہ ہم عنوان لیں گے سلسلے کے اندر. آئیے ابھی کلام سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں. اویس بھائی ہمارے ساتھ ہیں, ماشاءاللہ اویس اتاری بھائی جیتے رہے, خوش رہے. کون سا کلام سنا رہے ہیں حضور؟
سرور کہو گے میں.
ارشاد.
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ, خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے, سرور کہو انسان شان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اے جانے جا ایمان کی جا جا حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دلو جانے ان پر نصارہ کروں میں یہ ایک جان کیا ہے اگر وہ کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں تیرے نام پر سر کو قربان کر کے آقا تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک و مولا کہو تجھے تیرے تو بس اے بے تنہی سے جدا کہتے نہیں بنتی خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو وہی جانے کہ کیا تم ہو کیا کرتے ہیں شرح و شمس دعا کرتے ہیں ان کی حمد و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں تو ہے خورشید رسالت پیارے چھپ گئے تیری ضیا میں تارے انبیاء اور ہے سب مہ پارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں اور انگلیا پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری جوش پر آتی ہے جب غم ساری تو تشن سیراب ہوا کرتے گئے ہیں میرے سمائے بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلفیا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بلبل گل شم سو دعا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میرا راضی تھا کہ حبیب کی سلف سودا کی قسم تیرا مسند نا سے گئے عرش بری تیرا بہر میرا
ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں سلامتیں عطا فرمائے، جیتے رہیں خوش رہیں. بہت پیارا کلام پڑھا آپ نے، اور سبحان اللہ کیا اس میں جو ہے کلام الہی میں شمس الدہا بالخصوص اس کو جو ایڈ کیا ہے، کیا ہی بات ہے اس کی. سبحان اللہ، حیرت نے کمری نے گل ان کو کہا، بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، اور حیرت نے جھنجلا کر کہا. اللہ اکبر. مہروز بھائی جو لفظ جھنجلاہٹ ہے نا، یہ اس اگر جھنجلاہٹ کی کیفیت کو بندہ کوئی ذہن میں رکھ کے اس شعر کو سنے تو اس کا ایک اپنا ہی ذوق ہے. حیرت نے جھنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا عظمت ہے، کیا عرفت ہے، کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور قربان جائیں امام اہل سنت پر کہ کیسے الفاظ کا اور کیسے انداز کا انتخاب فرماتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مہروز بھائی، آج کے ہمارے سلسلے کا جو عنوان ہے وہ ہے حق کی راہ میں پتھر کھائے. میں یہ سوچ رہا ہوں جب سے یہ ہم نے مضمون رکھا ہے تو یہ ایک سوال، یعنی یوں سمجھے کہ ایک بات ذہن میں گردش کر رہی ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی دیکھیں،
اختیار
دیکھیں، اختیار یہ ہے کہ جو چاہیں وہ ہو جائے.
سبحان اللہ.
محروز بھائی بندہ چاہتا
کن کا مظہر ہے,
کن فایکون کا مظہر ہے, کن کی کنجی زبان ہے جن کی. آپ دیکھیں کہ ہم بھی بہت کچھ چاہتے ہیں
جی,
ہر شخص ہم بھی ہیں مدنی چینل کے ناظرین, جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں ہماری بہت ساری چاہتے ہیں, ہر بندے کی جو ہے وہ چاہت لیکن ہر بندے کی چاہت پوری نہیں ہوتی. لیکن یہ وہ ہیں کہ جن کی چاہت بھی پوری ہو جاتی ہے.
خدا چاہتا ہے رضا محمد,
خدا چاہتا ہے رضا محمد, سبحان اللہ کیا شان ہے. لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مہروز بھائی یہ صبر و برداشت اور راضی بررضا رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء ہے نا. یہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کفار نے ظلم و ستم والے معاملات کیے, یہ قضاء باری تعالیٰ ہی ہے نا. اور اس قضاء پر حضور کا راضی رہنا اللہ اکبر, یہ بھی حضور کی کپری امتیازی شان ہے مہروز بھائی.
جی علماء کرام نے بیان کیا ہے سلمان بھائی, یہ جو جس بات کی طرف آپ جا رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں کہ چاہیں تو سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلیں اور پہاڑوں کے فرشتے آپ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے اور یہ جتنے افراد ہیں آپ کے دشمن جو ہیں جو آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ تباہ و برباد ہو جائے,
ان کا سرما بنا دیا جائے,
سرما بنا دیا جائے
اللہ.
لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس راستے کو اختیار کیا سلمان بھائی, ایک تو وہ قضا ہے یقیناً اللہ رب العزت کی مشیت یوں ہی ہے.
جی
علماء نے ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے
جی
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو, کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ ہر شخص کے لیے نمونہ عمل مل جائے گا. آپ کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ بعض افراد کے لیے تو نمونہ عمل ہو, بعض افراد تو اس پہ عمل کر سکے لیکن معاشرے کا دیگر افراد یا دیگر طبقات جو ہیں وہ اس پہ عمل پیرا نہ ہو سکے. اگر اسی معاملے میں دیکھیں کہ دین حق کی راہ میں جو آپ نے قربانیاں پیش کی اور آپ نے جو عنوان رکھا کہ پتھر کا ہے, یقیناً طائف کے واقعے کی طرف اشارہ ہے اس میں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو معاملہ فرماتے ہیں تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اختیار کو استعمال فرماتے اور اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اپنے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دیتے تو یہ آپ کی ایک امتیازی شان ہوتی, شان نبوت ہوتی, آپ کے اختیارات کا اظہار ہوتا. لیکن پھر ایک عام شخص جو ہے اس کو شاید وہ تعلیم نہیں مل پاتی جو ابھی ملتی ہے کہ اگرچہ تم پر ظلم و ستم ہو, اگرچہ تمہارے اوپر رائے حق میں پتھر برسائے جائیں, کانٹے بچھائے جائیں, گالیاں دی جائیں, تمہارے نام بگاڑے جائیں, اس کے باوجود تم پے کرے کوہے استقامت. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنے پیش نظر رکھنا کہ جنہوں نے پتھر کائے, کانٹے برداشت کیے, تان و تشنی سہے, لیکن دین حق کی راہ میں اور دین حق کی تبلیغ کی راہ میں, دین حق کی اشاعت کی راہ میں آپ اپنے قدم پیچھے نہیں لے کے گئے. تو امت کے لیے اس میں تعلیم ہے. اور سلمان بھائی جہاں تک بات ہے کہ راہ حق میں پتھر کھائے تو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہی سے اس کی شروعات ہوتی ہے اور پھر یہ قیامت تک چلتی رہے گی. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق سب سے زیادہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حق کی راہ میں ستائے گئے اور تنگ کیے گئے. لیکن اگر ہم دیکھیں ابتداء آفرینش سے دیکھیں, حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے دیکھیں, تو سب سے پہلے جو ظلم و ستم کا شکار ہوئے حق کی راہ میں وہ حضرت حابیل ہیں کہ سب سے پہلے تو ان کا مال جو تھا وہ ضبط کیا گیا قابیل نے اور پھر آپ کو قتل بھی کر دیا, آپ کو شہید بھی کر دیا. اور یہ وتیرہ رہا ہے شیطانی قوتوں کا, شیطان کے چیلوں کا کہ جو راہ حق کے کام کرتے ہیں, راہ حق کی دعوت دیتے ہیں, دین حق کی دعوت دیتے ہیں, حق بات کہتے ہیں, وہ انہیں قبول نہیں ہوتے, وہ انہیں برداشت نہیں ہوتے. بنی اسرائیل کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک میں کہ بنی اسرائیل نے صبح و اول وقت میں 43 انبیاء کو قتل کیا, 43 انبیاء کو قتل کیا, جس کو قرآن کریم نے قتل ناحق سے تعبیر کیا. تو علماء نے کیا کیا انبیاء کا جو قتل ہے وہ حق پہ بھی ہوتا ہے؟ نہیں, علماء نے فرمایا کہ انبیاء کا قتل ہوتا ہی ناحق ہے, کیونکہ ان کے اعمال ان کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ قتل کرنا ان کو بنتا ہی نہیں ہے،
درست ہی نہیں، کردار پر بندہ
انگلی نہیں اٹھا سکتا،
جائیں گے قتل کریں،
تو انہوں نے ناحق قتل کیا، اس لیے کہا کہ ان کو بھی پتا چلے، ورنہ ان کا قتل تو ہے ہی ناحق. 43 انبیاء کو صبح اول وقت میں قتل کیا، اور پھر جب ان کے علماء نے، ان کے راہبوں نے، ان کے نیک لوگوں نے ان کو نیکی کی دعوت پیش کی اور ان کے برے کام پہ ان کو گویا کہ توبیخ کی، تو 112 نیک لوگوں کو شام کے آخری وقت میں قتل
کیا. اللہ،
اور پھر اگر ہم انبیاء اکرام علیہ السلام کی سیرت سیکوینس کے ساتھ دیکھتے آئیں تو سب کی زندگیوں میں اس طریقے کے ہمیں واقعات ملیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیں آپ، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اگرچہ وہ اس کی جہد کوئی اور ہے،
نمرود کا واقعہ دیکھ لیں،
دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات دیکھیں، حضرت عیسیٰ کے واقعات دیکھیں، حضرت موسیٰ کے واقعات دیکھیں، تو دین حق کی راہ میں یقیناً سب سے بڑا کام کرنے والے افراد انبیاء اکرام ہیں، اور ان میں بھی جو ٹاپ آف دی لسٹ ہیں، جو سب کے سرتاج ہیں، سب کے بادشاہ ہیں، سب کے آقا ہیں، وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعوت دین کے تقاضے پورے فرمائے، اور یقیناً پورے فرمائے، اس پہ عہد بھی لیا، اور کل قیامت کے دن جو ہے امت گواہی بھی دے گی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دین کے جو تقاضے تھے وہ آپ نے پورے کر دیے، ایک محمد رسول اللہ ہونے کی حیثیت میں احکام پہنچانے کے جو تقاضے تھے وہ آپ نے پورے کر دیے. سلمان بھائی، جو بات آپ نے کہی میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یقیناً انبیاء اکرام اور سردار انبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو قربانیاں، بے شک وہ آب زری سے لکھنے کے قابل ہیں، اور دوسری بات یہ ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہیں، مشعل ہدایت بھی ہیں، کہ ہمیں بھی اسی رستے پر چلنا ہے. سورہ عصر کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو آخری حصہ ہے وتواصوا بالحق اور پھر وتواصوا بالصبر، تو یہاں پہ مفسرین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ حق کے ساتھ صبر کو کیوں بیان کیا، جب کہہ دیا کہ حق کی بات کہو، حق کی تلقین کہو، حق کی دعوت دو، تو اس کے ساتھ صبر کی بات کو کیوں لے کر آئے، تو پھر مفسرین نے یہاں پہ یہ بات لکھی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ اور صحابہ اکرام کی پیاری زندگیوں سے مثالیں دیں کہ جب انسان حق کی بات کرتا ہے تو حق کی بات سارے کے سارے افراد قبول نہیں کرتے.
صحیح.
جب انسان سچ بولتا ہے، حق بات کرتا ہے، اللہ کی ربوبیت کی، اس کی وحدانیت کی بات کرتا ہے، انبیاء کی رسالت کی بات کرتا ہے، دین حق کی بات کرتا ہے، تو کچھ نہ کچھ شیطانی قوتیں، کچھ نہ کچھ شیطان کے پیروکار ایسے ہوتے ہیں جو اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور جب وہ مخالفت کرتے ہیں تو اس وقت کیا کرنا ہے، وتواصوا بالصبر، پھر تمہیں صبر پہ قائم رہنا ہے. تو یہ قرآنی تعلیمات بھی ہیں، اور یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ بھی ہے. آج جو ہمارا موضوع ہے، پاک کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا وہ روشن باب ہے یہ، کہ جس کی وجہ سے آج ہم دیکھیں 400 ہمیں لا الہ الا اللہ کی سزائیں بلند ہوتی محسوس نظر آتی ہیں، سنتے ہیں ہمارے کان اللہ اکبر اللہ اکبر کی سزائیں ہمارے کانوں میں پہنچتی ہیں. اسلام تو جزیرہ عرب میں آیا
جی،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت تو مکہ شریف میں ہوئی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے کونے کونے میں اسلام پہنچا ہوا ہے، جہاں اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا کام بھی دنیا بھر میں ہمارے اسلام بھائی جہاں پہنچتے ہیں، ہمارے مبلغین جہاں پہنچتے ہیں، ہمارے ذمہ داران جہاں پہنچتے ہیں، وہاں پہ انہیں مسلمان دستیاب ہوتے ہیں، مسلمان موجود ہیں، چاہے کافر ملک ہے، چاہے مسلمان ملک ہے، چاہے اس کی جغرافیائی حدود کچھ بھی ہیں، چاہے ان کی جلد کی رنگت کوئی بھی ہے، چاہے ان کی زبان کوئی بھی ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، کہنے والے، اس پہ ایمان رکھنے والے موجود ہیں.
بالکل.
تو اس میں بنیادی طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اشاعت دین اسلام فرمائی اور اس راہ کی داغ بیل ڈالی، صحابہ اکرام علیہم الرضوان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت و اطوار کو اپنایا کرتے.
کیا بات.
ایک تو ہے نا احکام سلمان بھائی، کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، سج بولو، یہ تو جائز ناجائز کے درجے کی باتیں ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیسے مسکراتے تھے، کیسے وضو فرماتے تھے، کس جگہ سے کیسے گزرتے تھے، ان ساری چیزوں کو صحابہ اکرام علیہم الرضوان نوٹ کرتے تھے، اور نوٹ اس لیے کرتے تھے کہ پھر ہمیں ایسے کرنا ہے. ایسی کئی روایات کئی واقعات صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں میں مل جاتے ہیں. تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بازاروں میں دین حق کے خاطر قربانیاں سہ رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں, صبر و تحمل کر رہے ہیں, اور وہ قوم کہ جس کو راہ ہدایت پہ لانے کے لیے آپ گئے, دین حق کی دعوت دینے کے لیے گئے, اس کے اتنے روڈ ایٹیٹیوڈ کی, مطلب روڈ بھی کیا بولے نا, ایکسٹریم روڈ ایٹیٹیوڈ کے جواب میں بھی آپ راہ ہدایت کی اور دین حق کی دعا دے رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں, ان کو ہدایت عطا فرما. تو اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے, ہمارے لیے ایک درس ہے کہ ہم بھی اسی انداز سے دین حق کی دعوت دیں, اس راہ میں آنے والی قربانیوں کو برداشت کریں. جو سلسلہ حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ سے چلا, تمام انبیاء اکرام علیہ السلام اس کڑی کے زبردست موتی اور جواہر ہیں, اور پھر ہم دیکھتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, صحابہ اکرام, اس کے بعد تابعین, اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا. اگر ہم ماضی قریب میں دیکھیں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذات ہے, اگر بالکل ہم دور حاضر میں دیکھیں تو اگر میں مدنی چینل کے ناظرین سے بات کروں اور ان کے لیے وہ شخصیت سامنے رکھوں کہ جو ان کے سامنے ہے, تو امیر اہل سنت کی ذات ہے کہ آپ نیکی کی دعوت دیتے ہیں, برائی سے منع کرتے ہیں, حق بات کرتے ہیں, چاہے اپنوں کے لیے ہو چاہے بیگانوں کے لیے ہو. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں, عاشقان رسول کے دل میں, عاشقان رسول کے دل میں ان کی محبت ڈال دی ہے, اس کے باوجود دشمنان اسلام جو ہیں, جو دین اسلام کی تعلیمات کو پسند نہیں کرتے, جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو پسند نہیں کرتے, آپ کے کلمے کو پسند نہیں کرتے, آپ کی کتاب کو پسند نہیں کرتے, تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ ان چیزوں کا نام لینے والے کو بھی
پسند نہیں کرتے. صحیح فرمایا آپ نے. یہاں مروز بھائی ایک اور بات بھی ہے, یہاں ایک صبر کا پہلو بھی ہے.
جی
عبداللہ بھائی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت مطہرہ کے اندر آپ دیکھ لیں, اور جس طرح یہ مہروز بھائی نے ایک نقشہ کھینچا ہے, آپ دیکھیں جو ایکسٹریم درجے کے واقعات ہوئے ہیں. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و ستم کا معاملہ دیکھ لیا جائے, جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, اہل بیت طہار کا یہ گھرانہ, اور بزرگان دین کا یہ چلتا آ رہا ہے,
کرام علیم رضوان کے واقعات
بالکل درست فرمایا آپ نے,
ملتے ہیں ہمیں,
اور بھی چلتے چلے آئے. آپ دیکھیں حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ, یعنی وہ دیکھیں ایک نظام میں کڑی یہ چلتی چلی آ رہی ہے, ان پر بھی کیا کیا ظلم و ستم نہیں ہوئے. لیکن اپنے عبدالحد بھائی, یہ ساری جو مبارک ہستیاں ہیں انہوں نے حضور کے فیضان سے فیض یاب ہو کر صبر ہی جو ہے وہ اختیار کیا ہے. آج ہمارے معاشرے میں اب کوئی بھی پرابلم ہو جاتی ہے, کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے, تو واہ ویلا تو یوں ہے عبدالحد بھائی کہ بالکل فوراً یوں سامنے رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی بات ہو, یعنی میری 999 خواہشات پوری ہو جائیں اس پر کچھ بھی نہیں ہے, اور ایک اگر پوری نہیں ہوئی اب اس پر جو ہے نا وہ شور شرابہ ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟
بے شک آپ صحیح فرما رہے ہیں, روز میں نے بھی بہت اچھا نقشہ کھینچا ہے. اصل میں تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے.
سبحان اللہ,
جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کر لیا, ان سے اپنی رہنمائی حاصل کی, اس کو یہ باتیں جو ہیں محسوس نہیں ہوں گی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اور کیا ہونا چاہیے تھا, وہ اس بات کو اگنور کرے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے, جیسے کہ ہمارا موضوع ہے اس سے متعلق ہی کچھ بات لے لیتے ہیں, کہ آپ جب طائف میں مکہ شریف میں آپ نے بہت دعوت دی, جب مکے والے ایمان نہیں لائے تو آپ اطراف میں گئے, جب اطراف میں آپ گئے تو اس میں طائف بھی آتا ہے, اور جب آپ طائف پہنچے تقریباً کم و بیش 68 کلومیٹر کا وہ ہے, آپ جب طائف پہنچے اور وہاں آپ نے بڑے بڑے سرداران کو جو ہے وہ دعوت اسلام پیش کی, تو انہوں نے دعوت اسلام قبول کرنے کے بجائے الٹا آپ پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دی. اسی پر اکتفا نہیں کیا, استغفر اللہ, مختلف طرح کی بکواسیں کی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ گنڈے آپ کے پیچھے لگا دیے, جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے, اور حضرت زید رضی اللہ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, جو پتھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے جاتے آپ اپنے جسم پہ اتھر پر لیتے, آپ بھی زخمی ہو گئے, لہو لہان ہو گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں ایک مقام پر پہنچے, اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر خدمت ہوئے, اور اس فرشتے کو لے کر آئے جو پہاڑوں پر مقرر ہے. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی آپ چاہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان پہاڑوں کو ملا دے, آپ حکم دیجئے ان کو. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوب بات ارشاد فرمائی جو آپ کی بات سے مطابقت رکھتی ہے کہ اگرچہ یہ لوگ ابھی ایمان نہیں آتے لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی جو نسلیں ہیں وہ یقیناً توحید پر ایمان لائیں گی. اور ہوا کیا, جب آپ زخموں سے چور چور ہو گئے تو وہ عتبہ اور ان کے ایک بھائی تھے, عتبہ اور اس کا بھائی تھا یہ کفار تھے اور یہ طائف میں رہتے تھے. انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حال دیکھی تو ان کو بھی رحم آ گیا اور ایک خاندانی لوگ تھے, تو انہوں نے اپنے غلام اداس اس کو کہا کہ آپ ان کی خدمت کریں, ان کو لے جائیں. تو ایک جگہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا, انگور کا ایک باغ تھا اور وہاں وہ اداس نے آپ کو بٹھا کر وہ انگور کا گوشہ جو ہے وہ آپ کو پیش کیا. اب جو خوشہ تھا وہ آپ نے لیا,
گچھا یعنی انگور
خوشہ, ہاں گچھا کہہ لیں. تو اب وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو ہاتھ میں لیا. جو اداس تھا نا وہ نصرانی تھا, تو اب اس نے کہا یہ جو آپ نے کلمے کہے ہیں یہ اطراف میں تو میں نے نہیں سنے, یہاں تو کوئی یہ کلمہ نہیں کہتا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر ہے یہ, تو تم وہاں کے رہنے والے ہو. تو پھر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز دیکھا, یہ ساری چیزیں دیکھیں, تو وہ آپ کے دست مبارکہ اور پاؤں مبارکہ کو چومنے لگا,
اللہ
اور پھر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا.
سبحان اللہ.
یہاں وہ تعلیمات ہیں کہ ہماری ہر خواہش پوری نہیں ہوتی. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سوچ کر بیٹھ جاتے مکہ شریف میں کہ لوگ تو ایمان لاتے نہیں, آپ اطراف میں نہیں جاتے, اطراف میں اسلام کو نہیں پھیلاتے, لوگوں کو دعوت نہیں دیتے, تو آج اسلام اقوام عالم میں کیسے پھیلتا؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. مشکلات آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, تکالیف آئیں گی, اور یہ آنی ہے. جیسے آپ نے تذکرہ کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھراؤ کیا گیا, آپ پر منجنیخوں کے ذریعے پتھر پھینکے گئے آگ میں, ہے نا, آگ کے گولے پھینکے گئے. اب آپ غور کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تعلیمات ہیں جس میں ہمیں بہت کچھ ملتا ہے, بہت کچھ. سب سے بڑی بات جو آپ نے قرآن کی تلاوت فرمائی کہ صبر, صبر کی تلقین ہے نا اس پورے چیپٹر میں. آج کے موضوع میں ہمارا صبر ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کیسے صابر تھے, کیسے زبردست صابر تھے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پر اس قدر ظلم کیا جاتا کہ کوئلے کے جو انگارے ہوتے ہیں نا اس پہ آپ کو چت لٹھا دیا جاتا. ایک شخص آپ کے سینے پہ کھڑا ہوتا اور آپ کے سینے سے ہٹتا نہیں, یہاں تک کہ وہ انگارے جو ہے نا آپ کی چربی کے پگھلنے سے, جسم کی چربی کے پگھلنے سے بجھ جاتے. اس قدر آپ کو ظلم کا وہ نشانہ بنایا گیا. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور تھا, تو آپ نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اس واقعے کا تذکرہ کیا نا, اور پھر اپنی پیٹھ مبارک جو ہے وہ دکھائی تو اس پر سفید سفید دھبے لگے ہوئے تھے. میرے آقا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو آپ رو پڑے اور آپ کے آنسو بہنا شروع ہو گئے. آگے چلیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ غور کیجئے امیہ نے کس قدر ظلم کیا آپ کے اوپر, کس قدر ظلم کیا, اور آپ کے سینے پر بھاری برکم پتھر رکھ دیا گیا, لیکن آپ احد احد فرماتے رہے اور دین اسلام سے نہیں پھیرے. اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی والدہ ماجدہ اللہ اکبر کس قدر صابرہ خاتون, آپ کو کیسے شہید کیا گیا, ایسے مقام پر آپ کو نیزہ مارا گیا کہ آپ اسی وقت جو ہے وہ شہید ہو گئیں, آپ کے والد کو شہید کیا گیا. اور پھر آپ کو جب ہجرت کا وقت آیا تو آپ نے ہجرت کرنا چاہی تو کفار مکہ نے آپ سے سارا سامان لے لیا, کہا سارا مال چھوڑ دو اور ہجرت کر جاؤ. اب آپ غور کیجئے یہ سارے واقعات ہمیں کیا درس دے رہے ہیں, ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں, ہماری کیا تربیت ہو رہی ہے. مدنی شہر کے ناظرین اس وقت موجود ہیں, جو آپ نے بات کی کہ آج ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی ہم بھی پھٹ جاتے ہیں, آج ہماری بات پوری نہیں ہوتی ہم بھی پھٹ جاتے ہیں, آج ہمارے کال کو کوئی نہیں مانتا. بلکہ مدنی شہر کے ناظرین آپ کا بچہ اگر آپ کی نہیں مانتا تو آپ اس پہ بالکل ریش ہو جاتے ہیں, اس پہ گرما گرمی شروع کر دیتے ہیں، آپ پیار محبت اور طریقے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو فالو کریں، آپ کا بچہ بھی آپ کا تابع ہوگا، آپ کے بچوں کی ماں بھی آپ کی بات مانے گی، آپ کی والدہ بھی انشاءاللہ عزوجل آپ کا ساتھ دیں گی، آپ کے والد بھی آپ کا ساتھ دیں گے، اور معاشرہ جو ہے وہ آپ کو کسی مقام پر بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، بلکہ آپ انشاءاللہ ہر دل عزیز ہو جائیں گے، اور جیسا کہ مہروز بھائی نے کہا اگر فی زمانہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہر دل عزیز شخصیت، وہ میرے امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم عالیہ ہیں، کہ آپ نے کس انداز سے دین کا کام کیا کہ آج دنیا کے کم و بیش 180 سے زائد ممالک میں الحمدللہ عز و جل یہ دین کا کام بڑھتا چلا جا رہا ہے، پھیلتا چلا جا رہا ہے، یہ یہی بات ہے کہ اگر کسی نے کوئی نیگیٹو بات کی تو آپ پوزیٹو کر کے اس نیگیٹو کو مٹا دیجئے نا.
اللہ اکبر،
ماشاءاللہ
بڑی بات ہے، اور صبر سے کام لیں، ہر وقت اپنی زبان کے اوپر شکوہ اور شکایت نہ رکھیں، کبھی اپنے اعمال پر بھی غور کریں،
بالکل
اپنے اعمال پر بھی غور کریں، اپنے کاموں پر بھی غور کریں. میں یہ بات مدنی چینل کے ناظرین اس پر آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کر ہی رہا ہوں کہ آپ دیکھیں بندہ جو مزدوری کرتا ہے نا اس کو جو ریوارڈ ملتا ہے، جو اجرت ملتی ہے خالد بھائی، وہ اس کی مزدوری کے مطابق ملتی ہے. اچھا کام کرے گا تو
اچھی مزدوری ملے گی،
برا کام کرے گا تو مزدوری
محروم
نہیں ملے گی، محروم ہو جائے گا. کام غلط کر دیا، خراب کر دیا، اور صورتیں اس کی الگ سے ہو سکتی ہیں. اچھا پھر بندے کا جو ایک پورٹریٹ ہے وہ بھی اس کے کردار اور اس کے کاموں کے حساب سے ڈرا ہوتا ہے کس طرح کا یہ آدمی ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو کچھ دیا ہوا ہے، ہمارے ایک جو ہمارے کام ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ایک ہمارے کام ہیں، ایک ہمارے اعمال ہیں، اور ایک وہ ہے جو اللہ تبارک کی طرف سے ہمارے پاس ہے. یقیناً جو اللہ کریم کی جو ہمارے اوپر عطا ہے یہ ہمارے اعمال سے کئی گنا بڑی ہے.
اللہ
اگر صرف خالد بھائی یہ ہوتا نا کہ جو نماز پڑھے گا اس کو سانس آئے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا نافرمانی کر رہا ہے، جو نماز نہیں پڑھ رہا نافرمانی کر رہا نا اس کو سانس نہیں آئے گا. یا خالی اگر یہ اصول ہو جائے کہ بھی جو نماز پڑھے گا اس کو، یعنی جس نے فجر پڑھ لی تو اس کو ظہر تک جو ہے وہ نظر آئے گا. جیسے ہوتا نا بھائی آپ نے مکان کا آپ نے کرایہ پر لیا، آپ نے ایک سال کا انکریمنٹ کر لیا، اب آپ نے جنوری کا کرایہ دے دیا تو مطلب یہ کہ آپ فروری کے شروع ہونے تک آپ مکان میں رہ سکتے ہیں. دنیا کا اصول یہ ہے. اگر یہ ہوتا کہ بھی ظہر کی نماز پڑھ لی ہے تو ابھی اثر تک تو اس کی آنکھیں دیکھیں گی، اور اگر اس نے اثر نہیں پڑی تو پھر اس کو اس کے بعد نظر آنا بند ہو جائے گا تو کیا ہوتا، جبکہ ایسا نہیں ہے.
بلیک آؤٹ ہوتا.
اللہ اکبر. اللہ تعالی کی نوازشات اور اللہ تبارک و تعالی کی مہربانیاں اور محض مالک کریم کے فضل اور کرم سے ہمیں جو کچھ ملا ہوا ہے، ہم تو اس کو دیکھ کے ہی اگر جو ہے وہ اس کا شکر ادا کرتے رہیں، اس کی عبادت کرتے رہیں، اس کا ذکر کرتے رہیں تو میرا خیال ہے زندگی ختم ہو جائے، اور شکوہ و شکایت کی باری تو کہیں پر جب کچھ ہو تو آتی ہے نا، ادھر تو ٹھنڈے دودھ کو پھونکے مار رہے ہیں.
اللہ اکبر. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین جل وعلا نے جو مخاطب فرمایا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو نیکی کی دعوت کے انداز ہیں، اس پر کفار مکہ بالخصوص ان کی طرف سے جو ایذا رسانیاں ہیں، سلمان بھی اللہ تبارک و تعالی نے بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس معاملے کے بعد جب مخاطب فرمایا تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ مکہ شریف تشریف لائے تھے، یہاں خانہ کعبہ کی بنیادیں آپ نے ڈالی، اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی طرف آپ نے لوگوں کو بلایا، اور جب آپ تشریف لے گئے دنیا سے اور اس کے بعد پھر دور بدلتا گیا اور لوگوں میں باطل معبودوں کو پوجنے کا ایک رجحان پیدا ہوا، اور پھر وہ کفر اور بے دینی کی طرف، شرک کی طرف چلے گئے. اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ لوگ ان برائیوں کی طرف گئے تو رب العالمین جل وعلا مہان ان پر عذاب نازل فرما دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نہیں فرمایا بلکہ خود ارشاد فرمایا بل متعت ہؤلاء وآباءهم، مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ابھی آپ کے سامنے موجود ہیں اور ان کے آبا و اجداد ہم نے ان کو دنیاوی فائدے عطا فرمائے، حتی جاءہم الحق ورسول مبین، ہم نے ان کو عذاب نہیں دیا انہوں نے کفر کیا شرک کیا، ہم نے آپ کو ان میں بھیجا. یعنی یہ دیکھیے کہ ایک شخص نری جہالت کر رہا ہے، نری بے دینی کر رہا ہے، نرا شرک کر رہا ہے، اس کے باوجود اس پر عرصہ حیات تنگ نہیں کیا گیا، اس کو عذاب نہیں دیا گیا، اس کو مہلت دی گئی، اور پھر ارشاد فرمایا حتی جاءہم الحق ورسول مبین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان میں آئے، حق لے کر آئے، لیکن پھر کیا ہوا، ولما جاءہم الحق قالوا هذا سحر وانا به کافرون، جب ان کے پاس حق آ گیا، ہونا یہ چاہیے تھا اس کو مان لیتے لیکن نہیں مانا، کہا یہ جادو ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور کہا وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، ان کے یہاں جو معیار تھا وہ یہ تھا کہ نبوت تو اس کو ملنی چاہیے تھی جو بہت زیادہ مال والا تھا، بہت زیادہ دولت والا تھا، جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی دعوت دینے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس پر ستائے جانے کی بات کرتے ہیں، تو بالخصوص یہ دو شہروں کے نام ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک مکہ شریف اور دوسرا طائف، کہ یہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح سے ستایا گیا، رب العالمین جل وعلا ارشاد فرما رہا ان لوگوں پر تو ہم نے احسان فرمایا تھا، اور اس احسان کا سلمان بھائی بدلہ یہ بنتا تھا کہ جب رسول تشریف لے آئے تو یہ فوراً ان کی تعلیمات کو مان لیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے جرم کیا، اس کے باوجود ہم نے ان کو مہلت عطا فرمائی. ہم دیکھیں کہ ہم نمازیں نہ پڑھ کر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو نہ مان کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے جب اتنے سارے گناہوں کے ارتکاب کیے جا رہے ہیں، رب العالمین جل وعلا پھر بھی معاف فرما رہا ہے، پھر بھی معاف فرما رہا ہے، تو یہ ایک بات تو واضح یہ ہے کہ یہ آمینہ کے لال کا صدقہ ہے کہ ہمیں مہلت مل رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کے صدقے میں مہلت مل رہی ہے نا، تو جنہوں نے مہلت پا کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں تسلیم کیا، ان کا حال دیکھیے کہ آج آپ ان کا نام لیتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے، لیکن جنہوں نے حضور کی تعلیمات کو اس دور میں بھی تسلیم کر لیا تھا، آج آپ اور میں جب ان کا نام لیتے ہیں تو ساتھ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اگر بندہ جس نے اس دور میں اپنایا وہ بھی اچھے لفظوں میں یاد رکھا گیا، اور انشاءاللہ آخرت میں اس کو بہترین جزا بھی ملے گی. اسی طرح تعلیمات وہی ہیں سلمان بھائی، اس دور میں بھی اگر ان کو کوئی اپنا لے گا تو آنے والے دور میں بھی اچھا یاد رکھا جائے گا، اور آخرت میں وہ بھی بہترین جزا پائے گا، کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ آفاقی تعلیمات لائے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی انہی کو تسلیم کر لیں.
درست فرمایا آپ.
بندے کو چاہیے کہ اگر وہ دین خدا کی طرف آتا ہے، قرآن کو ذرا پڑھے تو سلمان بھائی، قرآن خود ارشاد فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آج بندہ یہ سمجھ کر بیٹھا ہوا ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ بھائی میں ایمان لے آیا اور مجھے کوئی آزمائش نہ آئے، مجھے کوئی پوچھا نہ جائے، میں کہوں کہ یہ ہو جائے،
مصیبت نہ آئے،
کوئی مصیبت،
لہریں بہریں ہو جائیں، موج جناب ہو جائے، اور جو میں چاہوں وہ مجھے مل جائے.
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو کما حقہ نیکی کی دعوت دی، اور اس کے باوجود بھی ان آزمائشوں مصیبتوں کا سامنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے کی.
آئے آئے.
اور ہم کیا کریں، میں کہوں کہ میں نے اس کو فلی تسلیم تو کر لیا لیکن اس پر عمل ہے کہ نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، میں اس پر عمل نہ کروں اور پھر میں کہوں کہ نہیں مجھے فوائد اس کے کما حقہ ملنے چاہیے، تسلیم چاہے کما حقہ نہیں ہو رہا، فوائد مجھے کما حقہ چاہیے، تسلیم میں عمل نہیں کر پا رہا لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے آرام آرائشیں دنیا میں وہ مل جائیں جن کا جنتیوں کے لیے وعدہ کیا گیا ہے کہ میں جو کہتا رہوں وہ ہوتا رہے. ایسے مقام، ایسے مراتب اللہ تبارک و تعالی نے سلمان بھائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اولیاء کو عطا بھی فرمائے ہیں، لیکن اس سے بھی پہلے جن اولیاء کو مراتب ملے نا ان کو بھی پہلے آزمائشوں سے گزرنا
ہے. غوث پاک کی
اللہ
آزمائشی ہمارے سامنے خالد بھائی.
ہم یہ کہیں کہ ہمیں آزمائشوں سے نہ گزرنا پڑے.
جی
میں نے ایک نماز پڑھ لی ہے سلمان بھائی.
جی
تو جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ ہو جاتا کہ بھائی جب تک اگلی نہیں پڑھی تو آنکھوں میں روشنی نہیں آتی, لیکن یہاں اس کے برعکس معاملہ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے ایک نماز پڑھ لی نا تو اگلی نماز تک ہمیں کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے, کہیں ہم احسان کر کے آئیں کوئی یہ گمان کرتا ہو. معاذ اللہ عز و جل. تو ہم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے. مالک وہ ہے, خالق وہ ہے, پیدا اس نے کیا ہے, وہ ہمیں جو دے ہمیں راضی رہ کر اسے قبول کر لینا چاہیے. اللہ کرے کہ بولنے والے کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے, اور جب مصیبت پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر کی بھی توفیق عطا فرمائے. لیکن جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سامنے رہتی ہے تو سلمان بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ بندہ جس لحاظ سے حضور کی سیرت کو سامنے رکھتا ہے اس لحاظ سے اسے افاقہ ہوتا رہتا ہے. مصیبتیں آتی ہیں لیکن جب حضور کی سیرت سامنے ہو, حضور کے اصحاب کی سیرت سامنے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر بھی عطا فرماتا ہے.
اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. ویسے میں یہ عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمارے اکاؤنٹ میں ویسے ہی بیلنس بہت زیادہ ہے. نعمتوں کا جو بیلنس ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتوں کا جو بیلنس ہے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں ویسے ہی ہمارے کاموں سے ہمارے اعمال سے بہت زیادہ ہے. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں. اور اگر کوئی مصیبت آ بھی جائے تو اپنی زبان پھٹ شکوا اور شکایت نکالنے کی بجائے رجوع اللہ, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں اور اسی سے دعا کریں, اسی سے التجا کریں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبتوں کو اور جس طرح حضور پر آزمائشیں اس طرح سے آئی ہیں ان کو بھی یاد کریں اور اپنا کوئی صبر کا ذہن بنائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حال پہ رحمت فرمائے, اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچائے, لیکن آزمائش کے آنے پر اللہ تعالی ہمیں پھر صبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وہ جانتا ہے ہمارے حق میں بہتر کیا ہے, اور بندے کو چاہیے کہ افوض امری الی اللہ کر دے. میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. افوض امری الی اللہ, یہ جو ہے نا جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں, یہ افوض امری الی اللہ ہی ہے.
اور ترنم میں پڑھنا بڑا آسان ہے اس کو.
جی
ہاں
جی,
ایک لے میں پڑھنا کلام کے ساتھ اس کو پڑھ جانا بڑا آسان ہے. نہیں تو اس کو مانوی اعتبار سے دل و دماغ کو حاضر کر کے کہنا جو ہے یہ یقیناً درویشوں کا, اللہ کے بہت بڑے اولیاء اکرام ہی کا کام ہے. اور سلمان بھائی آپ نے جو بات کی ہے نا, سچی بات یہ ہے کہ یہ بڑے درد دل والا معاملہ ہے جو آپ نے نقطہ اٹھایا, پھر خالد بھائی نے اس پہ گفتگو فرمائی کہ صبر و شکر اور اپنی حقیقت کا ادراک کہ میں ہوں کیا اور مجھے جو میرا رب میرے اوپر انعامات فرما رہا ہے, اکرامات فرما رہا ہے, جو نعمتوں کی فراوانیاں ہیں وہ کیا ہیں. سلمان بھائی یہ جو ہے نا, یہ چیز سمجھانے سے زیادہ نا سمجھنے کی ہے, یہ سمجھانے سے زیادہ سمجھنے کی. اور مجھے ایسا لگتا ہے, میری فیلنگ ہو سکتا ہے غلط ہو, کہ یہ جلوت سے زیادہ خلوت کی ہے کہ آپ لوگوں میں بیٹھے ہوں تو شاید آپ کو ایڈمٹ کرنا مشکل ہو رہا ہو, لیکن آپ تنہائی میں بیٹھ کے کبھی اپنا تجزیہ کریں کہ میں ہوں کیا, میری حیثیت کیا ہے اور میں کس چیز کو ڈیزرو کرتا ہوں کس کو نہیں کرتا. میرے سے زیادہ کون جانتا ہے عبدالاحد بھائی, میرے سے زیادہ کون جانتا ہے کہ میں کیا ڈیزرو کرتا ہوں کیا نہیں کرتا, اور پھر یہ بھی غور کروں کہ مجھے کیا مل رہا ہے. مجھے ایک بزرگ نہیں بھولتے, میں نے ان کی زیارت کی, سلمان بھائی انتہائی غریب, یعنی موچی موچی, ہمارے معاشرے میں موچی کی کیا ایک معاشرتی حیثیت کیا ہے اور معاشی حیثیت کیا ہے, کس سے پوشیدہ ہے. اور میں بالکل مدنی چینل کے ناظرین ایک موچی کی مثال دے رہا ہوں آپ کو, غور فرمائیں. ہمارے مختلف اسٹیٹس ہیں معاشرے میں, یعنی معاشرتی اعتبار سے بھی اسٹیٹس مختلف ہے اور مالی اعتبار سے بھی ہمارے اسٹیٹس اوپر نیچے مختلف ہیں, اس کی مختلف ڈائمینشنز ہیں. لیکن ایک موچی کی حیثیت کیا ہے آپ غور فرمائیں. سلمان بھائی بزرگ, کوئی میرا خیال ہے 70-80 سال عمر ہوگی ان کی, چٹی داڑھی سفید اور سفید لباس ان کا, سر انہوں نے امام شریف سے سجایا ہوا, اور موچی, چہرے پہ عبادت کا نور.
اللہ
مجھے ان کے جس جملے نے ہلایا نا اور میں رک گیا سننے کے لیے.
جی
وہ کیا تھا, ان سے کسی نے پوچھا بابا جی کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتائیں, کوئی خدمت کرنے والا تھا, اس نے پوچھا بابا جی کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتائیں میں آپ کی ضرورت پوری کر دوں. وہ بیٹھے ہوئے تھے, کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کے کہا میرے مالک کا بڑا احسان ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کرم ہے، غوث آدم کا صدقہ ہے، میں نے تو آج تک غم دیکھا ہی نہیں،
اللہ
رب نے مجھے بڑا سکھ سے رکھا ہوا. آپ اندازہ لگائیں، یعنی ایک سیٹسفیکیشن لیول تو آپ دیکھیں، ہم اپنا مالی سٹیٹس دیکھ رہے ہیں، اپنا معاشرتی سٹیٹس دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالی سے جو ہمارا تعلق ہے اس میں ہمارا سیٹسفیکیشن لیول کیا ہے؟ سلمان بھائی اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کی رحمت سے ہمیں کیا کیا کچھ حاصل نہیں ہے ہم سوچتے نہیں ہیں، لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے ہم دنیا کو لیکچر دیتے ہیں، دنیا کو سمجھاتے ہیں، اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، چھوٹوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، گلی محلے میں کچھ معاملہ ہو گیا ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں، چودھری صاحب بنے ہوئے ہوتے ہیں، چیف منسٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں، کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، نیگیٹو اپروچ نہ اپنائیں. پانی کا گلاس آدھا خالی ہے یہ نہ کہیں، آدھا بھرا ہوا یہ کہیں. تو ہاں جی، باقی میں یہی کہنا چاہیے، لیکن یہ دوسروں کے لیے تھوڑی ہے، صرف میرے لیے بھی تو ہے نا عبدالاحد بھائی، یہ بات میرے لیے بھی تو ہے نا سلمان بھائی، میں بھی تو یہ دیکھوں کہ پانی کا گلاس آدھا بھرا ہوا ہے. تو انسان کا پرابلم یہ ہے، اس کے پاس جو چیز نہیں ہوتی
ہاں جی
یہ اس کو دیکھتا ہے،
ایسی بات،
اور جو چیز ہوتی ہے اس کو نہیں دیکھتا ہے. بہت کامن سی مثال ہے، اللہ سب کے مسلمانوں کو، اللہ مسلمانوں کے، آپ سب کے مدنی چینل کے ناظرین کے، جن کے والدین حیات ہیں، والدہ کو، والد کو لمبی صحت والی، عافیت والی، نیکیوں والی لمبی عمر عطا فرمائے،
آمین.
سلمان بھائی والدین جب تک ہوتے ہیں نا، دیکھیں بات یہ جو قدر و منزلت جانتا ہے نا، یہ اس کے لیے بھی ہے، وہ بھی اتنی قدر و منزلت نہیں کر رہا ہوتا، لیکن ان میں سے جب ایک کوئی رخصت ہو جاتا ہے نا،
آئے آئے.
دوسرا موجود ہے، ایک رخصت ہو گیا، والدہ رخصت ہو گئی یا والد رخصت ہو گئے، اب جس گھر سے جو رخصت ہوا ہے نا، اس گھر کے بچوں سے، چاہے ان بچوں کی عمر 70 سال ہی کیوں نہ ہو. میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، ان کے والدہ کی برسی میں گیا سلمان بھائی، کوئی 65 سال کے لگ بھگ ان کی عمر ہوگی، اور میرے گلے لگ کے رو رہے تھے کہ والدہ والدہ ہوتی ہیں، خود 65 سال عمر، دادا نانا بنے، لیکن والدہ کے بارے میں یہ رہا ہے. تو والدین میں سے جب کوئی ایک چلا جاتا نا عبدالاحد بھائی، پھر آپ دیکھیے گا گھر والوں کی کیفیت کیا ہوتی ہیں. جس گھر سے باپ گئے تو وہ کہتے ہیں یار کسی کے باپ کا آسرا نہ اٹھے گھر سر سے، جس گھر سے ماں گئی ہے تو ان کے الفاظ آپ سنیں گے، کہیں گے یار سب کچھ چلا جائے لیکن جو ہے نا ماں نہیں جانی چاہیے گھر سے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو چیز موجود ہے اس کی تو قدر ہے نہیں، اور جو چیز چلی گئی اس کی قدر آ رہی ہے. تو جب سارا کھیت لٹ جائے، چڑیاں چگ جائیں، پھر ہوش آئے تو کیا ہے، ہم دعوے دار اس بات کے ہیں کہ ہم عقل مند ہیں، اور جسے کہتے ہیں 1.5 عقل مند اپنے آپ کو ہم تصور کرتے ہیں،
اللہ
تو پھر اس کا ثبوت بھی دیں. جب نعمتیں ہمارے پاس ہیں
جی،
ہم اس کا احساس کریں، میں بھی کروں، آپ بھی کریں، ہر کوئی اپنے گریبان میں جھا کے، ہر کوئی اپنے دل کو ٹٹولے. اور یہ باقی میں معاشرے کی ایک ایسی چیز ہے سلمان بھائی، اصل میں نا آپ نے کچھ دلوں کے تاروں کو چھیڑ دیا، کچھ واقعات آنکھوں کے نظروں کے سامنے سیر کرنے لگے کہ آج ہمارے معاشرے، اصل میں دین اسلام کی تعلیم،
تاروں کو چھیڑا آپ نے، مجھے یہاں پر ایک شعر یاد آیا، غم چھیڑتا ہے، غم چھیڑتا ہے ساز رگے جاں کبھی کبھی، اور ہوتی ہے کائنات غزل خاں کبھی کبھی، ہم بے قصوں کی بزم میں آتا ہے اور کون، آ بیٹھتی ہے گردش دوران کبھی کبھی. اللہ سبحان اللہ. چلیں جی،
بات یہ مجھے تو تکلیف، یقیناً عافیت ہی کا سوال کرنا چاہیے سلمان بھائی، ہم اللہ سے عافیت ہی کا سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں دنیا کی، آخرت کی، برزخ کی، ہر طرح کی آزمائش سے، مصیبت سے، تنگی سے محفوظ فرمائے، فراخی عطا فرمائے،
آمین آمین.
لیکن بات یہ سلمان بھائی
جی،
یہ جو مصیبت ہے، یہ جو پریشانی ہے، یہ جو تنگی ہے نا، اس کا ایک بڑا برائٹ پہلو ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ جب مصیبت ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے نا، تو بندے کو دو چیزیں یاد آتی ہیں، یا جو بھی الفاظ اچھے ہوں اس کے لیے، اچھے سے اچھے الفاظ ہوں، وہ یہاں پہ تصور کر لی جائے، ایک ماں یاد آتی ہے اور ایک رب یاد آتا ہے.
اللہ،
کتنا ہی بندہ جو ہے نا غافل ہو، کتنا ہی عیش میں ڈوبا ہوا ہو، کیسا ہی اس کو نشہ چڑھا ہوا ہو، جب پڑتا ہے نا مصیبت کا جھپیڑ، تو پھر اس کو ماں یاد آتی اور رب یاد آتا ہے.
اللہ
ان معنوں میں تو مصیبت جو ہے بڑے کام کی چیز ہے کہ غافلوں کو جگا دیتی ہے, سوتوں کو اٹھا دیتی ہے.
یہ ان کے لیے کام کی ہے واقعی جن کی غفلت دور ہو جائے
جی.
ان کے لیے تو یہ ایک نعمت کے طور پر اس کو بیان کیا گیا کہ
انہی کی بات ہوئی ہے,
لیکن عام طور پر محروز بھی دیکھا جائے تو یہ مصیبت پڑتی ہے تو لوگوں کے جو ہے نا وہ زبان پر شکوہ اور شکایت آتا ہے.
تیاری نہیں کی نا
جی,
تیاری نہیں کی. جس چیز کی آپ نے تیاری نہیں کی اس کا آپ شکوہ کریں گے
جی.
آپ دیکھیں سالانہ پیپر جب ہوتے ہیں اسکولز میں, کالجز میں, جامعات میں, تو ایک ہی پیپر ہوتا ہے پورے درجے کے لیے. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ اور میں ایک ساتھ ہیں تو آپ کے لیے الگ پیپر, کے سلمان مدنی مدنی چینل پہ کھلے آنکھ کرتے ہیں تو ان کے لیے الگ پیپر, اب مہروز بھائی صرف منگل کے دن آتے ہیں تو ان کے لیے ذرا الگ سا پیپر. ایسا نہیں ہوتا, پورے درجے کے لیے ایک ہی پیپر ہوتا ہے. لیکن وہی پیپر کسی کو آسان لگ رہا ہوتا ہے,
کسی
کو مشکل لگ رہا ہوتا
ہے.
وہی پیپر دیکھ کے کہتا ہے بھائی یہ آؤٹ آف سلیبس ہے, وہ بحث کر رہا ہوتا ہے آؤٹ آف سلیبس ہے, اور ٹیچر کہہ رہا ہوتا ہے اگر کتابیں پڑھی ہوتی تو آپ یہ جملہ نہ کہتے. اور جس نے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں وہ نہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے, اس کے نہ پین کی سیاہی ختم ہوتی ہے نہ اسے جناب رولر چاہیے ہوتا ہے, وہ صرف لکھنے میں مگن ہوتا ہے. یعنی پیچھے والا اسے آوازیں بھی دیتا رہے نا, اگر عبدالاحد بھائی بیٹھے عبدالاحد عبدالاحد عبدالاحد, اب عبدالاحد بھائی جیسا پڑھنے والا بچہ ہو تو وہ لکھے جائے گا لکھے جائے گا لکھے جائے گا, اور جب سر اٹھا کے دیکھے نا ہاں تو یار کچھ بتا دو سر ہمارا پرچہ ہو گیا, وہ دے کے چلا جاتا ہے. اور پھر ایسے لوگ جو اسے کوس رہے ہوتے ہیں,
نہ نقل لگائیں گے نہ لگوائیں گے.
تو بات یہ نہ نقل کریں نہ کروائیں, بات یہ تیاری کریں. یہ جو غم ہے مصیبت ہے پریشانی ہے اس کی بھی تیاری ہوتی ہے. اس کی تیاری ہے کہ رب سے تعلق جوڑے, اور جب یہ کنڈیشن آ جائے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہمارے پیارے آقا نے کیا کیا ہے, ہمارے اسلاف نے کیا کیا ہے, اگر ہمیں یہ پتا ہو تو ہم اس پہ کاربند رہیں گے انشاءاللہ.
مدینہ مدینہ چلے جی, مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں مدنی چلے. کے ناظرین مجھے بتایا گیا ہے سبحان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, یہیں سے سبحان بھائی کو بھی لے لیتے ہیں. تو سبحان بھائی کے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. واہ جی واہ, یہ اس کے حوالے سے یہ ایک نظر معاشرے پر آپ اس کا بمپر دیکھ لیا ہے, اور چلتے ہیں سبحان بھائی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سلمان بھائی؟ خیریت سے ہیں
الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ سبحان بھائی, سیوک سینس آج ہم انشاءاللہ اس عنوان کو لے کر کے چلیں گے. ہمارے معاشرے میں سے اس کا بھی جو ہے وہ سیوک سینس کا بھی جو ہے وہ خاتمہ ہوتا چلا جا رہا ہے. میں یہ چاہوں گا پہلے آپ تھوڑا سیوک سینس جو ہے اس کو تھوڑا ڈیفائن کریں, پھر ہم اس کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں.
سیوکس جو ہے باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے, اور یہ سیوکس شہریت کے نام سے پڑھائی جاتی ہے. اس کو سوشل سائنسز کہتے ہیں, اس میں ماسٹرز بھی ہوتا ہے, پی ایچ ڈی بھی ہوتی ہے. یعنی یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اندر بطور شہری ایک انسان کی ریسپانسبلٹیز کیا ہیں, ڈیوٹیز کیا ہیں, لائبلٹیز کیا ہیں, اور رائٹس کیا ہیں, یہ بتایا جاتا ہے. اس کو میں مختصراً اور آسان انداز سے اگر سمجھاؤں تو یوں بنے گا کہ ایک انسان آج کے دور میں یقیناً کسی شہر میں رہتا ہے
جی,
اور بطور شہری یا بطور جو بھی جس جگہ پر وہ رہتا ہے, جس ملک میں رہتا ہے یا گاؤں میں رہتا ہے, بطور شہری, کیونکہ ہم آج عام طور پہ گاؤں کو بھی قریبی شہر میں شامل کر لیتے ہیں. ہمیں تو بتاتا ہے نا اپنی رہائش کا, تو وہ قریبی شہر کو استعمال کرتا ہے, اس کا نام لیتا ہے. تو اس شہر میں رہتے ہوئے اس کے حقوق کیا ہیں اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. یہ سیوکس ایک ایمرجنگ فیلڈ ہے سوشل سائنسز کی, اور آج کل اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, اور ہر نالج برانچ کی طرح اس کی بھی وسعت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی جس طرح ہر برانچ آف نالج بڑھتی جا رہی ہے, میڈیکل سائنس, انجینئرنگ, اسی طرح سیوکس بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہاں پر میں ایک بات عرض کروں آپ سے, یہاں پر دو چیزیں ہوتی ہیں. بطور شہری آپ کے حقوق کیا ہیں, وٹ آر یور فنڈامنٹل رائٹس, اینڈ وٹ آر یور فنڈامنٹل لائبلٹیز. آج کل ہر ایک انسان اپنے حقوق کی بات کرتا ہوا تو نظر آتا ہے, لیکن اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ دس از سیوک سینس. یعنی بطور ایک شہری کے, بطور ایک محلے دار کے, آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اور عام طور پہ سیوک سینس سے مراد وہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جس پہ قانون آپ کو اتنا زیادہ باؤنڈ بھی نہیں کر رہا ہوتا. یعنی قانون کی طرف سے آپ کو کوئی سزا نہیں مل رہی ہوتی, لیکن بطور ایک شہری کے وہ کام آپ کو کرنا چاہیے. دس از سیوک سینس. فار ایگزامپل, اس کے اندر بڑی آرام سی بات ہے کہ آپ ایک بس میں بیٹھے ہوئے اور ایک بوڑھا شخص بس میں داخل ہوتا ہے, اب قانون آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اٹھ جائیں, آپ بیٹھے رہیں, اپنی سیٹ نہ چھوڑیں, لیکن بطور ایک شہری کے, ایک ذمہ دار انسان کے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس بوڑھے انسان کو جگہ دے دیں. دس از سیوک سینس. آپ سڑک کے اوپر گاڑی چلا کے جا رہے ہیں اور پانی کھڑا ہوا
بھائی, ہم نے بھی اتنا لمبا سفر کرنا ہے بھائی, ہم ایسی جگہ دے دیں ان کو تو پھر ہم نے سفر نہیں کرنا, ہم نے کرایہ دیا ہوا, اس سوچ کا کیا علاج کریں گے؟
اصل میں سلمان بھائی یہی تو مائنڈ سیٹ ہے, یہی تو ایک سیوک سینس ہے. کسی نے کہا تھا نا کہ کسی کے پاس کامن سینس ہو اس کے لیے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, بلکہ اس بیچارے کے لیے پریشانی بن جاتی ہے. کیسے پریشانی بنتی ہے کہ اب اس کو ان ساروں سے ڈیل کرنا ہے جن کے پاس کامن سینس نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیز معاشرے میں بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہے, اس لیے کہ یہ چیز ایکوائرڈ نہیں ہے, یعنی یہ چیز پیدائشی طور پہ ہمیں ملتی نہیں ہے, اس کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. یاد رکھیے دنیا کی بہت سی چیزیں جو ہم انسانوں سے امید رکھتے ہیں وہ انسان کے پاس ہوتی نہیں ہے, وہ تربیت کے ساتھ آتی ہیں. آپ ایک استاد ہیں سلمان بھائی, آپ اپنے بچوں کو اسکول کے یا جامعہ کے بار بار کہتے ہیں کہ توجہ دو, توجہ دو, توجہ ادھر رکھو, لیکن یہ نہیں سمجھ پاتے کہ توجہ رکھنا اس کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے. یہ بچہ دنیا میں لے کر نہیں آیا, اگر اس کی ٹریننگ نہیں کی جائے گی, اس کو توجہ نہیں دلائی جائے گی, اس کو سکھایا نہیں جائے گا, توجہ کے فوائد اور نہ توجہ رکھنے کے نقصانات نہیں بتائے جائیں گے, بار بار اس کو بتایا نہیں جائے گا, کیونکہ کبھی کبھار ہتھوڑے کی ایک ضرب کافی ہوتی ہے چیز کو توڑنے کے لیے, کبھی کبھار دوسری, تیسری, چوتھی, دسویں, بارہویں ضرب پر جا کے آپ کا کام ہوتا ہے. تو کبھی بھی آپ کسی کو ایک دفعہ بتا کے یہ سمجھ جائیں کہ میں نے تربیت کا حق ادا کر دیا, تو ایسا نہیں ہوتا. یاد رکھیے یہ میں سیوک سینس کے حوالے سے سلمان بھائی کے توسط سے مدنی چینل کے ناظرین کو ایک انتہائی اہم بات بتانے لگا ہوں کہ یہ آتی کیسے ہے, یہ آپ کے اندر یہ سوچ پیدا کیسے ہوگی, یا نئی نسل میں یہ سوچ آئے گی کیسے. دیکھیں آپ پانچ سینسز لے کر پیدا ہوئے, آپ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں, ناک سے سونگ سکتے ہیں, زبان سے چکھ سکتے ہیں, ہاتھ سے چھو سکتے ہیں. یہ پانچ سینسز, پانچ حصے ہیں, پانچ طاقتیں جو سمجھ لیں لے کر آپ پیدا ہوئے. کچھ کے پاس سکس سینس بھی ہوتی ہے جس کو چھٹی حص کہا جاتا ہے. چھٹی حص کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ وہ لوگ تھوڑے چلاک ہوتے ہیں اور مستقبل کو بھانپ لیتے ہیں جس طرح ہمارے بڑے ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ وہ خطرے کو بھانپ لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کی چھٹی حص بڑی تیز ہے, دے آر ہیونگ اے گڈ سکس سینس. لیکن بہرحال یہ ایک وہ چیز ہے جو بایولوجی ایکسپلین نہیں کرتی. بایولوجی ہماری یہی آنکھ, ناک, زبان, ہاتھ اور سننے کو ایکسپلین کرتی ہے. دیکھیے ہر بچہ بول سکتا ہے, ہر بچہ بول سکتا ہے, لیکن اس بچے کو زبان ماں باپ سکھاتے ہیں. وہ بول رہا ہے آؤ آ ای ماما ٹاٹا دادا کر رہا ہے, لیکن اس کے ان الفاظ کو باقاعدہ ایک زبان کا روپ اور باقاعدہ الفاظ کا روپ وہ آپ دیتے ہیں. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچے میں سیوک سینس پیدا کرنی ہے تو وہ بھی آپ باقاعدہ اس کو تربیت کرتے ہیں. تربیت کیسے ہوتی ہے؟ تربیت کا سب سے پہلی چیز ہوتی ہے سیوک سینس کے اندر کہ بچے کو پریکٹس کروائی جائے. یہ صرف تھیوری نہیں ہوتی, صرف کتابوں سے نہیں پڑھایا جاتا کہ تم نے تھوکنا نہیں ہے, تم نے جو ہے گندی چیز کو پھینکنا نہیں ہے, کوڑے کو اس کی جگہ پہ رکھنا ہے, تم نے کسی جگہ کے اوپر جب پبلک پلیس پہ جاؤ تو دیواروں کے اوپر لکھنا نہیں ہے, تم نے جو ہے پانی خالی جگہوں پہ کھڑا نہیں رہنے دینا, کسی جگہ پر پبلک پلیس کو نقصان نہیں پہنچانا. اگر کسی باہر جگہ پہ پبلک ٹوائلٹ یوز ہوتا ہے اس کو صحیح طریقے سے نائسلی یوز کرنا ہے. یہ وہ سیوک سینس کی باتیں ہیں جو کہ ایک انسان رفتہ رفتہ سیکھتا ہے. اور یہاں میں ایک اور بات کرتا چلوں, آپ شہر میں رہتے ہیں, آپ کے پاس بہت مہنگا لیپ ٹاپ ہے, آپ کا موبائل بہت مہنگا ہے, یہ اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ ایک اچھے شہری بھی ہیں. آپ ایک اچھے شہری تب ہوں گے جب آپ محلے کے لیے, شہر کے لیے, اپنے ملک کے لیے اور آج کے دور میں اپنی اس پوری زمین کے لیے وہ کام کرتے ہیں جو ان ساری چیزوں کو محفوظ رکھنے میں ممید و معاون ثابت ہوتی ہے. تو ٹو بی اے پرسن وتھ سیوک سینس, اگر آپ کے پاس سیوک سینس ہے تو اس کا بنیادی منبع آپ کے استاد اور آپ کے ٹیچرز ہوں گے جو کہ آپ کو سکھائیں گے, اور سکھانے کے ساتھ ساتھ آپ کو پریکٹس کروائیں گے. یعنی صرف تھیوری نہیں بلکہ پریکٹس ہوتی ہے. سلمان بھائی یہاں پر میں
معذرت سلمان بھائی آپ کو ایک مطلب انٹرپٹ کر رہا ہوں، اللہ آپ کو برکت سلامتی دے، ایک اہم بات ہے، وقت آگے چلے گی بات تو وہ یہاں نکل جائے گی یہاں سے. ہماری پبلک کا یعنی ہم لوگوں کا جو ایک پرابلم ہے وہ یہ بھی ہے سبحان بھائی کہ ہمیں جس کام سے منع کیا جائے گا ہم نے وہ ہی کام کرنا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے. یعنی یہ ہم نے دیکھا ہے سفر کرتے ہوئے لکھا ہوا ہے، جیسے ٹرین میں لیٹس سپوز فرض کر لیں کہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، وہاں لکھا ہوا ہے ڈونٹ اسپٹ ہیئر، یہاں تھوکیے نہیں. اب میں نے دیکھا یہ چیز، یعنی دیکھی بھالی چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس بندے نے وہاں تھوکا، اس نے کہا یہاں لکھا ہوا نہیں تھوکو تو یہاں پر جب تھوکنا ہے، یہاں لکھا ہوا کچرا. یعنی وہ جس ایک بندے کا اس نے کہا کہ جس پلاٹ کی قیمت گرانی ہو نا اس پلاٹ کے جو ہے قریب دیوار ہو وہاں یہ لکھ دیں کہ یہاں کوڑا مت پھینکے، یہ لکھ دیں آپ، ہر بندہ آئے گا کوڑا وہیں پر پھینکے گا اور پلاٹ کی قیمت خود بخود گر جائے گی، یعنی آپ کچرا کنڈی بن جاتا ہے وہ. اب یوں یہ بھی حال ہے، یہ جو یعنی بائی نیشن جو ایک چیز یہ اس طریقے سے صلاحیت کر رہی ہے ہمارے اندر، اس کا علاج جو ہے وہ کس طریقے سے ہوگا کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ جب ہمیں اس کام سے منع کیا گیا ہے تو ہم نے اس سے رکنا ہے. جہاں دیکھیں گے یہاں ہارن بجانا منع ہے، یعنی یہ بھی میں دیکھی بھالی بات ہے، ایک بندہ مطلب سفر کر رہے ہیں اس کے ساتھ، اب وہ ہاسپٹل کے پاس گزر رہا ہے اور آپ کو پتا ہے ہاسپٹل کے قریب انہوں نے وہ لگایا ہوتا ہے ایک مطلب وہ باجر سا بنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر یہ کراس کا نشان کہ یہاں ہارن بجانا منع ہے، لکھا بھی ہوتا ہے نیچے، لیکن وہاں پر ہارن مطلب بجا کے گزریں گے. یہ جو چیز ہے اس کا علاج ہے وہ کیسے ہوگا؟
اصل میں یہاں پہ ایک چیز تو ہے نا کہ ایک انسان کوئی کام کرتا ہے یا کوئی سٹیٹمنٹ آپ پڑھتے ہیں تو اس کی طرف آپ کی توجہ جاتی ہے نا. جس طرح مثال کے طور پہ عام طور پہ تراویح کی نماز میں ایک طرف سے کی آواز آتی ہے تو پھر وہ آگے سے بھی کی آواز آتی ہے اور بعض جماعت کھانسیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ جو ہے یہ چیز تو سائیکالوجیکل ہے، یعنی سائیکالوجیکل سے مراد یہ کہ سائیکالوجی کے اندر ہوتا ہے کہ ایک انسان نے جب یہ سنا تو سننے کے ساتھ ہی اس کا جو ایک پیشن کریٹ ہوا، فوراً اس کے مائنڈ نے ٹرگر کیا، اس کے دماغ میں یہ بات پیدا ہوئی کہ کھانسی میں بھی کر سکتا ہوں اور اس نے بغیر چاہتے ہوئے کھانسی کر دی. یہ تو ایک میڈیکل اور سائیکالوجیکل فیکٹ ہے. لیکن جو بات آپ نے کی سلمان بھائی، یہ صرف اور صرف کیئر لیسنس اور کیئر فل ایٹیچیوڈ کی بات ہے. کچھ عرصہ قبل دنیا کے ایک ملک میں بڑا زبردست سونامی آیا اور اس سونامی کے ساتھ اس ملک میں بڑا زبردست پاور کریش ہوا اور اس ملک کی بتی چلی گئی. وہ ملک ایک بہت دنیاوی طور پہ معاشی اعتبار سے ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ چونکہ بتی چلی گئی اور ان ملکوں میں جب آدھے گھنٹے کے لیے بتی چلی جائے تو لگتا ہے جیسے پتا نہیں کتنا بڑا ڈیزاسٹر اور تباہی آ گئی ہے. تو یہ لوگ اپنی دکانیں چھوڑ کے چلے گئے اور جب واپس آئے تو ایک دانہ بھی کسی دکان سے نہیں اٹھایا گیا تھا. ڈارکنیس کا کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا، اندھیرے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا گیا. یہ ان قوموں کی نشانی ہوتی ہے جن قوموں کے اندر صرف تعلیم نہیں بلکہ تربیت کا عنصر بھی نمایاں ہوتا ہے. ایک آدمی جب یہ پڑھ رہا ہے کہ یہاں سگریٹ پینا منع ہے، اس کو یہ دیکھ کر یاد آیا کہ اس نے سگریٹ پینا ہے. صحت کے نقصانات کتنے سب جانتے ہیں، تو اگر سگریٹ آپ چھوڑ دیں، میں اوپنلی کہہ رہا ہوں
سگریٹ کی کوئی پذیرائی نہیں ہے سبحان بھائی، منع کیا جائے گا سگریٹ سے کہ بھائی جان چھڑائیں اپنی سے.
سگریٹ کو آپ چھوڑ دیں،
ہاں جی
سگریٹ کی تو تھرڈ ہینڈ اسموک آ گئی نا. ایک تو آپ سگریٹ پی رہے ہیں آپ کو نقصان ہو رہا ہے، ایک سیکنڈ ہینڈ سموکنگ ہے. آپ سگریٹ پی رہے ہیں، آپ کی گاڑی میں آپ کے کمرے میں جو لوگ ہیں، جو بچے ہیں، جو زوجہ ہے، جو دیگر گھر والے ہیں، ان کو نقصان ہو رہا ہے، اور اب تھرڈ ہینڈ سموک آ گئی ہے. تھرڈ ہینڈ سموک کا مطلب یہ ہے کہ سگریٹ کی جو راکھ آپ کی جیب پہ گر گئی یا سگریٹ کا وہ جو پیچھے والا حصہ آپ نے پھینک دیا وہ بھی کس قدر نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. ایک جگہ پر آپ نے فرمایا کہ تھوکنا منع ہے، وہاں پہ اس کو تھوکنا یاد آ رہا اور وہ تھوک بھی رہا ہے. اب خود بتائیے اس بندے کی ذہنیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے. ایک بات ہے، ہو سکتا ہے اس بندے کو بعد میں آپ یہ بات بتائیں بھی نا اس کو ریئلائز ہو، اور ہو سکتا ہے اس کو ریئلائز نہ بھی ہو. سو دس انٹائرلی ڈیپینڈز اپون یور تربیت. آپ کی تربیت کیسی ہے؟ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ آیا، بڑا زرق برق لباس اس نے پہن رکھا تھا، بہت ہی اچھا سجا سجایا، خوشبو سے مہکا ہوا تھا. جیسے وہ قریب آیا بزرگوں نے عرض کی، ارشاد فرمایا کہ بھائی اب کچھ بولیں تاکہ مجھے پتہ چل سکے آپ کون ہیں. یعنی آپ اپنی زبان کے نیچے ہیں, آپ اپنے ایکشن سے پہچانے جاتے ہیں آپ کون ہیں. میں ایسی قوموں کو جانتا ہوں جہاں پر کتار بنانا باعث سے فخر سمجھا جاتا ہے, جہاں پر نظم و ضبط کو طریقہ زندگی بنایا ہوا انہوں نے, یعنی وہ لوگ کوئی چیز نظم و ضبط کے بغیر کرتے نہیں. اچھا مجھے کیسے پتا ہے کہ وہاں کے لوگ جب پاکستان میں آتے ہیں یا وہاں کے لوگوں سے جب ہماری ملاقات ہوتی ہے اس وقت وہ اس فرق کو بتاتے ہیں. میں الحمدللہ اپنے مادر وطن سے ہم دعوت اسلامی والوں کو یہی ہمارے پیر مرشد نے سکھایا ہے, اور الحمدللہ ہمارا مادر وطن پاکستان ہر لحاظ سے بہترین ہے. میں کسی چیز کو غلط نہیں کہہ رہا, لیکن ان لوگوں کا کمپیریزن صرف آپ کو بتاتا ہوں.
ہمیں اپنے کام بھی تو صحیح کرنے ہوں گے نا سبحان بھائی, آپ درست فرما رہے ہیں, اور ہمیں اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. آج کل دیکھیں آپ جیسے جیب میں آپ مونگ پھلیاں ڈال کے جیسے سفر کر رہے ہیں, صبح کام پہ جا رہے ہیں, بس میں جا رہے ہیں, یا آپ نے جو ہے نا وہ گاڑی جو ہے وہ رینٹ پر لی ہے, کوئی اس طرح کاریں وغیرہ جس طرح ہمارے یہاں ایک ہے اس طرح کار رینٹ کار کا بھی ہے, پھر اس کے علاوہ دیگر بھی ہے لوگ سروس پبلک ٹرانسپورٹ بھی استعمال کرتے ہیں. اب آپ بیٹھے مونگ پھلی کھا رہے ہیں اور اس کو وہیں پر جو ہے پھینکتے جا رہے ہیں, بس میں تو حساب ہی نہیں ہوتا نا, اندر پھینک رہے ہیں چھلکے باہر پھینک رہے ہیں, بس پھینک ہی رہے ہیں. اب آپ اٹھیں اپنی جگہ سے اتنے ہیں اور وہاں پر آپ اپنا نشان سمجھ رہے ہیں واپس چھوڑ گئے کہ یہاں سے کوئی بڑا مطلب مونگ پھلی خور آدمی یہاں سے جو ہے گزرا ہے. اس کا بھی کوئی حال بتائیں, گھر میں بھی اس کا تھوڑا خیال اور احساس ہونا چاہیے, گھر پہ بھی مونگ پھلیاں کھا رہے ہیں اور چھلکے پھینک رہے ہیں, کوئی اس کا طریقہ نہیں. اچھا بستر پہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ رضائی ہے وہ لی ہوئی ہے, دو چار بندے مطلب اس طرح چار پانچ بیٹھے ہوئے درمیان میں مونگ پھلی رکھی ہوئی ہے, تو اس میں بھی اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ بستر کے اوپر ہی جو ہے نا اس کو پھینک رہے ہوتے ہیں. اس طرح کی پبلک بھی ہمارے یہاں موجود ہے, تو اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں.
یہاں پر دو چیزوں کو میں سلمان بھی عرض کروں گا. نمبر ایک تو یہ کہ جو موبائل فون کے اور ٹی وی کے نقصانات بتائے گئے اس میں ایک تو ڈسٹینس ہے نا کہ آپ نے خاص فاصلے پر دیکھنا ہے بیٹھ کے, اور ساتھ اس کے یہ بھی بتایا گیا کہ کبھی بھی کھانا کھاتے ہوئے موبائل فون یا ٹی وی نہ دیکھیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے ذہن کا جو میجر پورشن ہوتا ہے وہ اسکرین میں ابزارب ہوتا ہے, وہ ٹی وی کے اندر ابزارب ہوتا ہے یا موبائل میں ابزارب ہوتا ہے, اور اس کو پتا نہیں چلتا اس نے کتنا کھایا ہے. اور دنیا میں مطابق کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان ٹی وی کے دوران کھانا کھا رہا ہوتا ہے. اب آپ جب مونگ پھلی خریدے نا تو خریدتے ہوئے پا ڈیڑھ پا لے لیں آپ. اگر آپ نے کلو مونگ پھلی لے لی ہے اور اب آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے آپ نے مونگ پھلی شروع کی ہے نا, اب وہ آپ کا ہاتھ تبھی رکے گا جب مونگ پھلی ختم ہوگی, یعنی جب آپ ڈھونڈ رہے ہوں گے اور چھلکے چھلکے مل رہے ہوں گے آپ کو, تب ہاتھ آپ کا رکے گا.
ختم ہو گیا, اللہ اکبر.
اس لیے یہ چیز تو ہمیشہ یاد رکھیں. یہ بہت سی ریسرچز میں میں نے آپ کو جو ہے نا اس کا گسٹ بتایا کہ کھانا کھاتے ہوئے پاپ کارن, چپس, مونگ پھلی, یہ سوکھی چیزیں جو کہ بالکل, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ انسان باہر نکل جائے نا سیر کرنے, سیر اور مونگ پھلی یہ کبھی ختم نہیں ہوتی, مطلب لمبی کرتے جائے یہ لمبی ہوتی جائے گی. تو آپ یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اور واقعی بعد میں جو گھر میں ہماری خواتین ہوتی ہیں, والدہ ہیں, گھر والے ہیں, پھر وہ آ کے مطلب ہمیں سمجھاتے جب ہے نا جس طریقے سے, تب پتا چلتا ہے کہ کیا کر دیا ہم نے نیچے. تو یہ بات یاد رکھے کہ یہ چیز آپ کا تعارف بن جاتی ہے. اچھا سیوک سینس جو ہے نا وہ ایک شہری کا تعارف ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک ملک کا شہری کسی اور جگہ پہ جائے گا اور وہ ہاسٹل میں رہتا ہے اور وہ ہاسٹل کے اندر 50 ملکوں کے شہری رہ رہے ہیں, یقین کریں میں پاکستان کی ایسی یونیورسٹیز میں گیا ہوں جہاں پہ 50-50, 60-60 ملکوں کے افراد رہ رہے ہیں مختلف ممالک کے, اور ان کے کمروں میں ظاہری بات ہے جب ہم گئے تو مہمان بن کے جاتے ہیں, کسی کمرے میں ہمیں ٹھہرایا جاتا ہے ریسٹ کے لیے یا کھانے کے لیے, اس ملک کا نہ چاہتے ہوئے ہم اس کمرے کے ڈیزائن سے, اس کمرے کی لک سے, اس کمرے کی ایک جو پوزیٹو اپروچ ہے, نیگیٹو اپروچ ہے, اس کی ایک شناخت سے, اس کی دیواروں پہ کیا لکھا ہے, اس نے وال پیپر کیسا لگایا, اس کا بیڈ کیسا ہے, نہ چاہتے ہوئے ہم تعارف لے رہے ہوتے ہیں. دیکھیں سلمان بھائی, آپ اپنی ڈگری جو ہے نا وہ اپنے ماتھے پہ چپکا کے جا نہیں سکتے, آپ اپنا جو تعارف ہے وہ اپنے ہاتھ میں ایک اسپیکر نہیں رکھ سکتے, جس طرح بھی آپ بتا رہے تھے اسپیکر رکھا ہو اور اس پہ جناب آن ہوا ہو کہ جی میرا نام یہ ہے اور میں نے یہ کیا ہے. آپ کا لباس, آپ کے بال, آپ کی داڑھی شریف, آپ کے چہرے کا, آپ کی جوتیاں, آپ کے سارا کچھ, یہ آپ کا پہلا تعارف ہے. اور پھر جب آپ گفتگو کرتے ہیں یہ آپ کا حتمی تعارف ہے. اس کے بعد آپ کی جو رہنے کی جگہ ہے, اس کے بعد جہاں آپ گزر رہے ہیں, کیا کچھ آپ کر رہے ہیں یہ آپ کا نہیں آپ کے پورے ملک کا تعارف بنتا ہے. تو یہ جو چیزیں آپ نے بتائیں یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. کچھ باتیں تو ایسی نا جو اوور آل پائی جاتی ہیں, لاوبالی پن ہوتا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, یہ جب بازار میں جاتے ہیں یا ہم کسی کراکری کی دکان پہ چلے جائیں جہاں پر کپ وغیرہ پڑے ہیں, شیشے کے برتن پڑے ہیں, چھوٹے بچوں کو کتنا بچانا پڑتا ہے نا, وہ ہاتھ نہ لگاؤ, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو. یہ اب میں آپ سے کیسے عرض کروں, یہ باقاعدہ ایک میڈیکل چیز ہے کہ ان بچوں کے اندر یہ لاپرواہی ہوتی ہے کہ یہ ہر چیز کو نا ٹچ کر کے اس کو سینس کرنا چاہتے ہیں. یعنی ان کی سینس آف ٹچ جو ہے نا, ایک تو سینس آف سین ویژن ہے نا کہ میں نے دیکھ لیا اور گیس کر لیا کہ یہ شیشے کی چیز ہے, ایک ہے کہ میں نے آواز کو سن لیا, مجھے پتا چل گئی آواز جانور کی ہے, ہارن کی ہے, اونچی آواز ہے, نیچی آواز ہے, یہ سارا کچھ کر لیا. ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان کا ہوتا ہے میں ٹچ کروں گا تو پھر مجھے پتا چلے گا یہ کیا ہے, جیسے عام طور پر نابینا لوگوں کا ہوتا ہے نا. تو بچے کے اندر یہ انکارپوریٹ ایبلٹی ہوتی ہے. بچے کو روکے, ہمیشہ روکے, ہلکا ہلکا ٹوکتے رہے, بیٹا ہاتھ نہ لگانا, بیٹا اس کو پتا نہیں چل رہا ہوتا. آپ غور کریں جیسے بچے کو آپ روکیں گے نا, ہاتھ نہ لگانا, ایک دم وہ گڑبڑا جائے گا جیسے کہ وہ بات اس کے بس میں نہیں تھی اور اس کو توجہ دلائی گئی ہے. اور یہاں پر اس بچے کو سمجھائیں, ماں باپ سیوک سینس کی تربیت کرے اپنے بچے کی, اپنے بچے کو کوڑے دان دکھائیں, اپنے بچے کو کوڑے دان میں پھینکنا سکھائیں, جب کوڑے والا آئے اپنے بچے کو بتائیں کہاں کہاں کوڑا پڑا ہوتا ہے, ہم نے گھر کا کوڑا ایک جگہ پہ کر دیا اور یہ سارا محلے کا کوڑا یہ بندہ جا کے ایک جگہ پہ رکھ دے گا, اس کو پھر کس طرح ویسٹ ڈسپوزل ہوتا ہے اس کو کسی میڈیا کے اوپر وہ ویڈیوز دکھا سکتے ہیں آپ کہ کس طریقے سے ویسٹ جو ہے وہ ڈسپوز آف کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے آج کل سیوک سینس کے اندر, کیونکہ جیسے زمانہ جدید ہوتا جا رہا ہے سیوک سینس کی ڈیفینیشن بڑھتی جا رہی ہے. ہمارا پورا سلسلہ ہوا تھا پلاسٹک کے اوپر, آپ کو یاد ہوگا سلمان بھائی
جی.
اب پلاسٹک کو یوز نہ کیا جائے, یہ بھی سیوک سینس میں ایک بہت بڑی ریسپانسبلٹی بن گئی ہے کہ پلاسٹک کے اوپر پابندیاں بھی لگ گئی ہیں. اور دوسری بات سلمان بھائی, ایک چیز پر میں ضرور توجہ دلاؤں, سیوک سینس یعنی شہریت, یعنی وہ ہمارا خیال اور وہ ہماری ذمہ داریاں. اگر ہم یہ کام نہیں نہ کریں گے, ٹھیک ہے قانون ہمیں اس میں باؤنڈ نہیں کر رہا, لیکن اس کا نقصان ہوتا ہے اگر وہ کام نہ کیا جائے, وہ کام کر لیا جائے. نقصان صحت کی خرابی کی صورت میں بھی ہوتا ہے, نقصان حقوق عامہ تلف کرنے کی صورت میں بھی ہوتا ہے
جی.
مثال کے طور پہ اگر کوڑے کو صحیح طریقے سے ٹھکانے نہیں لگایا جا رہا تو محلے میں بیماریاں پھیلیں گی.
عجیب عجیب قسم کے کیڑے سبحان بھائی. میں نے ایک چیز آبزرو کی ہے کہ جن علاقوں میں اس طریقے سے یہ کچرا اور کوڑا مطلب وہ بکھرا ہوا ہے, وہاں عجیب قسم کے کیڑے جو ہے نا وہ دکھائی دیے. میں نے تو زندگی میں پہلی مرتبہ میں ایک جگہ پر گیا بیان کرنے کے لیے, تو یعنی کھلا ایریا تھا, اوپن جو ہے نا وہ ایک ہال تھا, مطلب کھلا ہی تھا, اوپن تھا لیکن ایک چار دیواری کے اندر تھا. تو ادھر بیان کیا تو ادھر وہ لائٹ انہوں نے جلائی, تو وہ لائٹ انہوں نے جلائی تو وہ عجیب عجیب سے کیڑے میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھے. اور میں نے پھر ان کو عرض کی, میں نے کہا کہ اس کو ذرا لائٹ بند کریں, مہربانی کریں, یہ والی جو میرے آپ نے اوپر جلائی ہوئی ہے, تاکہ یہ کیڑے ذرا جو ہے نا سائڈ پر آگے پیچھے کہیں پہ ہوں. اب کیڑوں کو ہم میں نے وہ سپرے تو میں لے کے گیا نہیں, مطلب جو بندہ سپرے کرے بھائی کیڑوں سے جان چھڑائے. تو باہر جہاں کیڑا جہاں کوڑا جو ہے یہ صحیح طریقے سے ڈسپوز آف نہیں ہو رہا یا صحیح ٹھکانے نہیں لگایا جا رہا یا لوگ اس کو ایسے ہی جو ہے وہ پھینک رہے ہیں, تو اس کا نقصان الٹیمیٹ طور پر اسی علاقے کے لوگ ہی جو ہے وہ برداشت کرنے کے, وہ کیڑے جہاں میری رہائش ہے وہاں پر وہ کیڑے نہیں ہیں.
سلمان بھائی ایک بندہ سڑک پہ جا رہا تھا, پیچھے سے ایمبولینس نے ہارن دیا, تو اس نے پیچھے جب دیکھا اس میں کوئی نہیں تھا, وہ پتہ نہیں چڑا ہوا تھا یا کیا تھا, اس نے ایمبولینس کو اتنا راستہ نہ دیا. اس نے کہا جب ہارن بجا رہی اور اندر بھی کوئی نہیں. بہرحال وہ گھر جب پہنچا تو دیکھا گھر کا حال ہی الٹا ہوا ہوا. کہا کیا ہوا؟ کہ ابو کو اٹیک ہوا, ابو کو اٹیک ہوا. کہا کیا ہوا؟ تو ایمبولینس کو نہیں بلایا. کہا پتہ نہیں ایمبولینس آئی نہیں رہی, بڑی دیر ہو گئی. ایک دم اس کے ذہن میں وہ بات آئی کہ خالی ایمبولینس کو بھی رستہ دینا یہ میری سیوک سینس تھی, میری ذمہ داری تھی. اب میرے ابو اپنے جو ہیں وہ اس حالت کا شکار ہوئے ہوئے اور میں خالی ایمبولینس کو جگہ نہیں دے رہا تھا. میں نے ایسے ملک دیکھے ہیں باقاعدہ ویڈیو سلمان بھائی, ہائی وے, اتنی بڑی ہائی وے, اتنی سپر سیچوریٹڈ ٹریفک, بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی گاڑی, اور ایک ہارن کی آواز آئی, ساری گاڑیاں سائڈ پہ ہوئی نہیں, سائڈ پہ کھڑی ہو گئی, باقاعدہ لائن بنا کے کھڑی ہو گئی. اس کو باقاعدہ ایک پروٹوکول کی طرح جس طرح شاہی کوئی سواری جاری ہوتی ہے اس کو جانے دیا انہوں نے. اور پھر دیکھیے اس چیز کا اثر ہوتا ہے. دیکھیے یہ چیز میں نے دیکھ لی نا, اس ملک کے بارے میں میری ایک رائے قائم ہو گئی. میں نے دیکھا کچھ بچے تھے وہ سمندر کے کنارے جو بیچز تھیں جو ساحل سمندر ہوتے ہیں, آئے خود سے آئے. ان کا اسکول کا ٹرپ تھا, انہوں نے اسکول کا ٹرپ کینسل کروایا, ہم کسی جگہ پہ نہیں جائیں گے, ہم بیچ پہ جا کے بڑے بڑے تھیلوں کے اندر سارا گند جو ساحل سمندر پہ, بوتلیں, کین, برتن, کاغذ, پلاسٹک, لوہا پڑا ہے, اس کو اٹھائیں گے. اور اس ساحل سمندر پہ جو ٹورٹائز اور ٹرٹل ہوتے ہیں, جو کچھوے ہوتے ہیں, وہ انڈے دیتے تھے, ان کی نرسری تھی. اور دو سال سے وہ کچھوے نہیں آ رہے تھے کیونکہ ان کو جگہ ہی نہیں مل رہی تھی. انہوں نے باقاعدہ دکھایا کہ جب بچوں نے وہ سارا ساحل سمندر تقریباً صاف کر دیا جو ان کے شہر پہ لگتا تھا, وہاں پر باقاعدہ وہ قدرتی طور پہ دوبارہ کچھوے آئے, انہوں نے وہاں پہ انڈے دیے اور افزائشیں نسل ہوئی. یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے, دس از سیوک سینس. اس ملک کے بارے میں آپ نے دیکھی نہیں ویڈیو, لیکن آپ کا بھی کیا رائے بنی ہوگی کہ ان کو کم از کم اس چیز کا خیال ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ سیوک سینس ہمیں دین اسلام سے بڑھ کر کون سکھاتا ہے؟ کائنڈنس, کمپیشن, اس کے بعد رحم دلی, سخاوت, شرم و حیا, اپنی چیزوں کا خیال رکھنا, یہ تمام چیزیں ارینجڈ انداز سے ہمیں کون سکھاتا ہے؟ تو میں تو یہی کہوں گا کہ اپنے اسلام کو پڑھیں اور اس کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جوائن کریں. آپ صرف یہ دیکھیں کہ مسجد کی صفائی کا کتنا امپورٹنٹ ہمیں کہا گیا, مسجد میں تن کا بھی نہ گراؤ. اور ظاہری بات ہے جب مسجد کے بارے میں صفائی کا اتنا کچھ کہا گیا, اپنے گھر کے بارے میں صفائی نصف ایمان ہے, یہ بات بتائے گی. اب صفائی نصف ایمان ہے تو وہ گھر میں بھی صفائی نصف ایمان ہے, وہ آپ کی گلی محلے کی, آپ کی دنیا کی صفائی آپ نے ہر جگہ پہ رکھنی ہے. تو آخر میں ایک بات سلمان بھائی اگر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں,
جی
جو بھی سکھانے والے ہمارے موجود ہیں, جو بھی سکھا رہا ہے کچھ, سکھانے والوں میں سب سے پہلے والدین ہیں, اساتذہ ہیں, وہ افراد ہیں جو کہ کسی نمایاں حیثیت میں ہیں, پروفیسر صاحبان ہیں, ڈاکٹرز میں, انجینئرز میں بڑے لوگ ہوتے ہیں, اور وہ لوگ جن کا محلے میں انفلوئنس ہے, انہیں چاہیے کہ باقاعدہ اپنی نوجوان نسل کی ٹریننگ کریں اور سیوک سینس کو نہ صرف زبانی بیان کریں بلکہ اشارے پہ کیسے رکنا ہے, کہیں تھوکنا نہیں ہے, گندگی کو کیسے ڈسپوز آف کرنا ہے, اس کو پریکٹیکل کر کے اپنے بچوں کے سامنے دکھائیں. اگر آپ اپنے بچے کے سامنے لال اشارہ توڑیں گے, لاہور میں تو سیٹ بیلٹ کی بہت زیادہ پابندی ہے, اگر آپ کا بچہ آپ کو یاد دلاتا ہے نا ابو سیٹ بیلٹ باندھ دیجئے, یقین کریں اپنے بچے کا تھینک یو کریں, جزاک اللہ کہیں اپنے بچے کو, سیٹ بیلٹ باندھیں اور اس کو دکھائیں, آپ کے بچے کا ایسا سینہ چوڑا ہوگا کہ دیکھو میں نے صحیح بات کی تھی. وہ نہیں فخر کرے گا, وہ نہیں کہہ رہا کہ جی میرے ابو نے میری بات مانی ہے, نہ وہ شرمسار ہو رہا ہے اور خوشی سے سمجھ میں بہت خوش ہو رہا ہے کہ میرے ابو نے میری بات مان لی اور وہ خود اس چیز سے سیکھ رہا ہے. تو بچے جب بھی کوئی چیز سیکھ کر آئے اور آ کر کے ابو ریڈ لائٹ ہے, ابو ریڈ لائٹ ہے, فوراً مانے جی بیٹا ریڈ لائٹ ہے, میں نے زیبرا کراسنگ پر بھی گاڑی نہیں لے کر آنی, ان شاء اللہ
بڑی اہم بات ہے,
سیوک سینس آگے بڑھے گی.
اللہ آپ کو برکت دے. سبحان بھائی بہت شکریہ آپ کے مدنی فونوں کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ کو خیر عطا فرمائے, اپنے ایمان پر نامے رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کر کے اپنے وطن عزیز کی نیک نامی کا باعث بننے کی توفیق عطا فرمائے. بعض اوقات بہت پیاری بات کہی سبحان بھائی نے, کام ہمارے نیگیٹو ہو رہے ہوتے ہیں اور بحیثیت قوم اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے جو کہ قطعاً درست نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحمت فرمائے, اچھے آقا کریم آقا کے اچھے غلام بن کر کے زندگی گزاریں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ اچھی چیزیں, یہ اچھی عادات, یہ اچھے طریقہ کار یہ سیکھتے رہیں گے اور انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے. آپ کی کال شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
سلمان بھائی, اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے, ہمارے حق کو اگر کوئی دبائے تو اس وقت ہم کیا کرے, یہ ارشاد فرما دیجئے اور مجھے ایک نعت شریف سنا دیجئے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے.
بڑی مہربانی جی, حق دبائے تو اس کو کہنا چاہیے بھائی ہمارا حق آپ نہ دبائیں, مہربانی کریں اور اپنا حق جو ہے نا وہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق واسطہ بھی قائم نہیں کرنا چاہیے جو حق دبانے والے ہوں. یہ بھی ہماری بھی ذمہ داری ہے, جیسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں گے ویسے ہی وہ ہمارے ساتھ حال بھی کریں گے. جی
صحیح سید کوکب احمد عرض کر رہا ہوں. سلمان میاں، حق کی راہ میں جو سہولتیں جو تکالیف میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برداشت کی اس کی مثال نہیں. پھر ان تکالیف دینے والوں کو جس حسین انداز معاف کیا گیا اس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی. ہم کو گالی تو بڑی بات ہے، کوئی تنز بھی کر دینا تو ہم برداشت نہیں کرتے، اور اس وقت تک ہم کو چین نہیں آتا، مروڑ رہتا ہے جب تک اس سے بڑھ کر جواب نہ دے. قربان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گالیاں سن کر دعائیں، ہم آج بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن اخلاق و برداشت کی سنت پر عمل کریں تو خدا کی قسم دنیاوی کیا اخروی فائدہ بھی حاصل ہوگا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عمل سے امت کو صبر اور صبر کی تعلیم دی ہے. حق کی راہ میں ہم جیسے کمزور انسان کبھی کبھی رائے حق کی راہ ہی چھوڑ دیتے ہیں اور طرح طرح کی تعویلات پیش کرتے ہیں. رائے حق میں جو صعوبتیں تکالیف آتی ہیں ان کو برداشت کرنا بڑے دل گردے کا کام ہے. اللہ تعالی ہم کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین آمین آمین. جی
ماشاءاللہ سلمان بھائی، بہت پیارا سلسلہ چل رہا ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. مہروز بھائی کے بھی مدنی پھول بہت پیارے مل رہے ہیں، عبدالاحد بھائی بھی تشریف لائے ماشاءاللہ، ان کے بھی بہت پیارے پیارے مدنی پھول، اور ماشاءاللہ ہمارے خالد بھائی کے تو مدنی پھول مدینہ مدینہ. ناب خان تشریف لائے ہوئے. سلمان بھائی آپ کا جو نا ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ چل رہا ہے، اور ناب خان بھی بہت پیارے ہیں. تو آپ ایک میرے والد صاحب بیٹھے ہوئے اس وقت آپ کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں، تو ایک آپ کلام ہمیں سنا دیں. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو.
کیا بات ہے ظفر بھائی آپ کی، ماشاءاللہ جیت رہے ہیں، خوش رہیں، اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں. ظفر بھائی آپ بھی بہت پیارے ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت سلامتیاں دے. جی کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. ہاتھوں ہاتھ دو اشعار سنا دیں اس کے.
اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو.
ماشاء اللہ
جی ماشاء اللہ. سر ایک بات کر رہا ہوں، میں ظفر، میرا نام ہے. تو سر ایک نعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سارے پر درود آج سرکار آ گئے، وہ پرائے مہربانی ذرا میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں تو وہ پلیز ذرا میں سننے کے لیے بیٹھا ہوں، اگر وہ سکتے وہ سب سنوا دیں.
اللہ آپ کو برکتیں سلامتیاں عطا فرمائے. جی ایک اور کال شامل کرتے ہیں.
محمد بشیر اتاری پکا گنجرا وام بجامیہ والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. نعت خان اسلام بھی سے عرض ہے کہ ہمیں یہ کلام سنا دیں، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی.
بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. آپ سے گزارش ہے کہ اشفاق بھائی کا کلام سنا دیں. ریکویسٹ ہے کہ کلام لازمی سنا دیں. یہ آرزو ہے کہ مدینے کی اب زیارت ہو محمود بھائی کی وائس میں. گھڑی کہہ رہی ہے 10 منٹ آخری باقی ہیں، تو ابھی ہم، میرا خیال ہے کہ سلسلے کا جو موضوع ہے اس کے کنکلوژن کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں.
جیسے کال تھی سلمان بھائی
جی،
انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے
حلم، بردباری، معافی کی طرف جو کہا، ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمائی اور ام معبد کے گھر سے آپ آگے کی طرف گئے، تو چونکہ کفار مکہ نے یہ پلان کیا تھا کہ آپ کو معاذ اللہ شہید کر دیں، تو اس پر انہوں نے ایک انعام رکھا 100 اونٹوں کا کہ جو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ تو ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ بعد میں یہ اسلام لے آئی تھی، تو ان کے گھر سے جب آپ آگے بڑھے تو آپ کے پیچھے جو ہے نا وہ سراقہ، بعد میں یہ اسلام لے آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اب یہ آئے اور انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تو گھوڑا تیزی سے جا رہا تھا، گھوڑے کو ٹھوکر لگی، نیچے گرے، اور جب یہ گر گئے تو دوبارہ چونکہ 100 اونٹ کی وہ لالچ ایک ذہن میں تھی تو اس کے سبب جو ہے وہ دوبارہ کھڑے ہوئے پھر آئے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اونٹ جو ہے وہ خود بخود زمین کے اندر جانا شروع ہو گیا، گھٹنوں تک اونٹ جو ہے وہ زمین کے اندر اونٹ کے پاؤں چلے گئے۔ تو یہ حال دیکھ کر سراقہ جو ہے وہ خوف زدہ ہو گئے اور معافیاں مانگنے لگے، رحم رحم کی اپیل کرنے لگے۔ یہ کیفیت دیکھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر رحم آ گیا اور آپ نے دعا فرمائی۔
اونٹ یہ گھوڑا آپ نے
گھوڑا سوری میرے زبان سے اونٹ نکل گیا، گھوڑا جو تھا۔ تو اب جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو زمین نے اسے چھوڑ دیا، وہ دوبارہ اپنی کیفیت پہ آ گئے۔ پھر آپ نے کہا میرے لیے آپ امان لکھ دیجئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان سے فرمایا کہ ان کے لیے امان لکھ دو، انہوں نے امان لکھ کر دے دی۔ بہرحال وہ اس وقت اسلام نہیں لائے اور وہ چلے گئے۔ پھر جب فتح مکہ ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف فتح کرنے کے بعد، غزوہ حنین کے بعد جب جیرانہ کے مقام پر پہنچے تو اس وقت انہوں نے وہی رقعہ پیش کیا اور اپنے پورے قافلے کے ساتھ، قبیلے کے ساتھ جو ہے نا وہاں اسلام قبول کیا۔
سبحان،
یہاں اس بات کو بتانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن اخلاق اور جو عفو و درگزر والا جو وصف تھا وہ کس قدر عالی تھا کہ ایک جہان کا دشمن قتل کرنے آیا ہے اس پر بھی آپ نے کیسی شفقت فرمائی، آپ کی نگاہ نبوت نے دیکھ لیا کہ انشاءاللہ اسلام قبول کرے۔
واہ واہ
الحمدللہ، اور انہیں امان بھی لکھ کر دی۔ اور یہاں پر پھر یہ میں بیان بھی کر دوں ہاتھوں ہاتھ کہ حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ الگ سے حدیث پاک ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شرف پایا تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست منور تھام، میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دست منور تھام لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میرے ہاتھ پکڑ لیا اور پھر بڑی پیارے انداز میں ارشاد فرمایا، اے عتبہ دنیا و آخرت کے افضل اخلاق یہ ہیں کہ تم اس کو ملاؤ جو تمہیں جدا کرے اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔
اللہ
اللہ اکبر۔ اور جو یہ چاہے کہ عمر میں درازی اور رزق میں فراخی ہو، یعنی رزق میں کشادگی ہو، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی یعنی اچھا سلوک کرے۔ سول سینس کی بات چلی تھی، ذرا غور کریں کہ ہم میں سے ہر شخص ہی کہتا ہے بیٹا یوں نہیں کرو، بیٹا یوں نہیں کرو، بھائی ایسے نہیں کریں، بھائی یہ کام نہ کریں۔ غور یہ کریں کہ میں اپنے کردار سے یہ چیز کیوں برابر نہیں کرا پا رہا کہ آیا میں نے یہ عمل کو اس انداز سے کرنا ہے کہ سامنے والا اس کو سیکھے۔ اور اس کی پیاری مثال امیر اہل سنت کو آپ دیکھیں، جب پیالے میں پانی بچا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اسے لیتے ہیں اور پی لیتے ہیں، پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں کہ آیا کوئی اگر اسکرین پر اس بات کو دیکھ رہا ہے کہ میں نے ابھی پانی پیا تھا، کچھ پانی تلے میں آ گیا اور میں نے اس کو پی لیا۔ اسی طرح سے جب آپ اپنی گاڑی چلا رہے ہیں، اور جو مثال دی ہمیں سب سے بڑی مثال یہ جو فی الحال ہمارے ملک میں ایک معمہ بنا ہوا ہے کہ کچرا کیسے اٹھے، ہے نا، یہ بھی ایک بڑی عجیب سی کیفیت ہے۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایک ڈسٹ بن رکھیں، اس میں ایک شاپر رکھیں، جب وہ ڈسٹ بن مکمل ہو جائے تو شاپر پہ گٹھا لگا کر، آپ کو دیر کتنی لگتی ہے، گلی کے کونے پہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں پر یہ باقاعدہ شاپر رکھے جاتے ہیں اور وہاں سے وہ گاڑی آتی ہے اور ساری چیزیں لے جاتی ہے۔ لیکن یہ کھلا کچرا جس کی سبب یہ بتایا گیا کہ یہ جو خطرناک قسم کے کتے کاٹنے والے نکل پڑے ہیں، اور حقیقت میں آپ کو عرض کروں کہ ہمارا علاقہ ایسا ہے کہ جہاں کتے آتے نہیں ہیں، میں فجر پڑھ کے ایک مرتبہ آیا ہوں تو مجھے ایک دم سے جو ہے نا تھوڑی سی گھبراہٹ ہوگی کہ سامنے سے
اتنے سارے کتے جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو.
اللہ
اب ایسی صورت میں جو ہے نا بندہ پریشان تو ہو ہی جاتا ہے نا.
چار انگریز مجھے بھی گھیرا ادھر.
مطلب یہ چیز جو ایسی ہے کہ حقیقتا واقعی میں ہے. اور پھر ہم اس بات کو چیک کریں کہ ہماری کوتاہی کیا ہے. جب ہم اپنی کوتاہی کو دیکھیں گے بچہ بھی سیکھ جائے گا, بڑا بھی سیکھ جائے گا, بھائی بھی سیکھ جائے گا, بہن بھی سیکھ جائیں گی, والدہ بھی سیکھ جائے گی. اور معاف کرنا اختیار کرو. سب سے مین چیز یہ کہ ہم معاف کرنا اختیار,
معاف کرنے کو اختیار کریں. اور جن کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ذمہ داریاں بھی پوری کرنی چاہیے. ہم کو بحثیت شہری اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے, اور جن اداروں کی جو ذمہ داری ہے ان کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. اور مل جل کر انشاءاللہ ایک اچھے طریقے سے ہم نے اپنا بھی اور اپنے پیارے وطن پاکستان کا بھی, اپنے علاقے کا بھی ایک اچھا پورٹریٹ جو ہے یہ ڈرا کرنا ہے. اللہ ہم سب کی حال پر رحمت فرمائے. داؤد سامی کے مدنی محسوس بستا رہیں گے تو انشاءاللہ اچھی باتیں سیکھتے بھی رہیں گے, عمل کا جذبہ بھی ملتا رہے گا. آئیے بھی ساتھ اسلام بڑھتے ہیں. صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تم پر لاکھ سلام آقا, تم پر لاکھ سلام آقا, تم پر لاکھ سلام آقا, تم پر لاکھ سلام. آپ کا چاہا رب کا چاہا, رب کا چاہا آپ کا چاہا, آپ کا چاہا رب کا چاہا, رب کا چاہا آپ کا چاہا. رب سے ایسی چاہت والے, رب سے ایسی چاہت والے, رب سے ایسی چاہت والے, تم پر لاکھ سلام, تم پر لاکھ سلام آقا, تم پر لاکھ سلام. خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ, خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ آقا, خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ. نوری کو تم نوری بناؤ, اے چمکیلی رنگت والے آقا, اے چمکیلی رنگت والے آقا, اے چمکیلی رنگت والے, تم پر لاکھ سلام, تم پر لاکھ سلام.
رحمتوں سے بھری ہے بھلے آنکھ سلے.